الرحيم. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات العلى وما بينهما وما تحت الثرى الذي قرب فشهد النجوى وبعد فلا يرى وله الحمد في الآخرة والأولى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وآله الطاهرين عن كل ذنب وخطا الشاكرين في الشدة والرخاء والصابرين في المصائب والأذى الراضين بالقدر والقضاء والصلاة الدائمة النائمة الذاتية على حجته الكبرى وآيته العظمى الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الغرى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء فقام الله لزيارته بعد الظما وعجل لنا ظهوره بعد الخطا اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه المهوى ويخشى السدره ما يخشى وما زاغ البصر وما طغى ولقد رغب من آياته الكبرى صلوات. آج خاصے طویل عرصے کے بعد 14 منٹ کی تاخیر ہوئی اور ایسے سبب سے جس کی وجہ سے ہماری وہ دعا جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر عمل کے وقت ہماری زبان پہ آتی ہے کہ پروردگار ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل کرے. یہ جو اسباب پیش آتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ دعا کی معنویت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. جب دل میں جانے کا موقع نہیں ہے, جب تک کہ ظہور ایمان نہیں ہوگا اسی کتن کے مسائل اور پریشانیوں سے ہرے سے گزرنا ہوگا. آج میں پوری پوری کوشش کروں گا کہ کم سے کم سفر معراج مکمل ہو جائے. مجموعی اعتبار سے سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے کی 45ویں, اس سال کی 19ویں اور معراج کے بیان میں 6ویں گفتگو ہے. بعض ایسے امور میرے سامنے ہیں جن کی وجہ سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید آج کے اس مجمع میں کچھ ایسے صاحبان ایمان بھی ہوں جو اس سے پہلے کی گفتگو میں شریک نہیں ہو پائے ہیں. معراج کے سلسلے کی 6ویں گفتگو ہے, اس لیے ایک دم بیچ سے ان کو موضوع ملے گا, ان کو زحمت تو ہوگی لیکن میری بھی مجبوری یہ ہے کہ عنوان کو مکمل کرنے کے خاطر میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ گزشتہ تقاریر کا جو خلاصہ پیش کروں. مختصر سے مختصر جو تمہید پیش کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ سورہ النجم کی یہ آیتیں جو گزشتہ 3 تقاریر سے مسلسل ہمارا عنوان بن رہی ہیں, کیونکہ ان آیتوں میں 3 مختلف مرحلے بتائے گئے پیغمبر اسلام کے سفر کے, اب وہ آخری مرحلہ آ گیا تو پیغمبر اسلام ولقد رآہ نزلۃ اخرى, پیغمبر جبرائیل امین کو ایک اور مرتبہ دیکھ رہے ہیں. عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے پاس, عند جنۃ المأوی, یہ وہی سدرۃ المنتہا ہے جس کے قریب جنت مأوی, ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت. ویخشى سدرۃ ما یخشى, جب پیغمبر اسلام سدرا کے قریب آئے تو سدرا کا درخت چکا چون ہو رہا تھا, لیکن وما زاغ البصر وما طغى, پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں کسی قسم کی کجی یا خرابی پیدا نہ ہوئی. ولقد رآہ من آیاتہ الکبریٰ, اب وہ آخری مرحلہ
کہ ہمارے حبیب نے ہماری سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. بات یہاں تک پہنچی ہے کہ پیغمبر اسلام ساتوں آسمانوں کو طے کرتے ہوئے, بیت المامور کا طواف کرتے ہوئے, جنت ماوا کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا کے درخت کے قریب پہنچ چکے ہیں. اور یہ وہ درخت ہے کہ جو ایک حد ہے, ایک نشانی ہے تمام ملائکہ کے لیے کہ اس سے آگے بڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں. لو جاوت ان مولک اللہ طرف, جبرائیل جیسا سید الملائکہ پکار کے کہہ رہا کہ اللہ کے حبیب اگر میں ایک کور کے برابر بھی آگے بڑھوں تو اللہ طرف تو میرے بالوں پر جل کے رہ جائے. تو ملائکہ کو نشانی کے طور پہ یہ درخت معین کیا گیا ہے, یہ درخت نصب کیا گیا. پیغمبر اسلام اس کے قریب پہنچ چکے ہیں اور پھر پیغمبر نے اس نماز جماعت کی امامت فرمائی جس کی پوری تفصیل پچھلے ہفتے آ چکی. وہی نماز جماعت بعد میں سبب بنی کہ نماز کی یہ شکل ہمارے پاس پہنچی, یہ رکوع, یہ سجود, یہ رکعتیں, یہ الحمد, یہ الحمد کے بعد دوسرا سورہ, یہ تفصیلات آ چکی. اب پیغمبر اسلام نماز جماعت کی امامت فرما چکے ہیں, انبیاء سے وہ سوال کر چکے کہ بتاؤ تمہارا پروردگار کون ہے اور خدا نے تمہیں کس عہد کے اوپر مبعوث کیا تھا, کیا وعدہ لے کے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا. یہ سارے سوال و جواب کے مرحلے طے پا چکے ہیں. پیغمبر اسلام آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس سدرا سے. معصوم نے بیان کیا سدرا جو اردو میں بیر کہلاتا, منتہا یعنی آخری, بیر کا آخری درخت. معصوم نے کہا کہ کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے آگے نہ کسی نبی کا علم ہے کہ کیا چیز ہے, نہ کسی ملک کا یا فرشتے کا علم ہے کہ اس کے آگے کیا چیز ہے, اور زمین سے بندوں کے اعمال ہے کہ جو فرشتے آسمان تک جاتے ہیں اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں اور دوسرے سے تیسرے آسمان میں یہ اعمال فرشتوں کو ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں, منتقل ہوتے رہتے ہیں. آخری فرشتہ جو اعمال لے کے جاتا وہ سدرۃ المنتہا کے درخت پر وہ اعمال رکھ کے آ جاتا, اس کے بعد پھر پروردگار عالم اپنی قدرت سے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں لیتا. تو یہ وہ درخت ہے کہ جس سے آگے کسی کا علم نہیں ہے, اس لیے اس کو آخری درخت کہا گیا. اس کے آگے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا, اس لیے اس کو آخری درخت کہا گیا. بندوں کے اعمال ملائکہ کے ذریعے یہاں تک پہنچتے ہیں, اس کے آگے کسی ملک کی بھی ہمت نہیں ہے کہ اعمال لے کے جائے, اس لیے اس کو آخری کہا گیا. یہ تین چار چیزیں معصوم نے بیان کی کہ اس درخت کا نام آخری درخت کیوں رکھا گیا. اب وہاں سے جبرائیل اور پیغمبر اسلام میں جدائی ہونے والی. اس منزل پر, اس مقام پر جبرائیل نے سوال کیا, اللہ کے رسول اینا اخوکا, آپ کے بھائی کہاں؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ علی کو تو میں مکے میں چھوڑ کے آیا ہوں. ایک مرتبہ جو کہیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول انظر الی یمین, انظر الی یمین, اپنے سیدھے ہاتھ سے نگاہ ڈالیے. پیغمبر اسلام نے گھوم کے دیکھا تو علی کو دیکھا, لیکن علی کی مثل کو, علی کی تصویر کو, علی کی شبیہ کو, جیسا کہ خود پیغمبر نے ایک حدیث میں ارشاد بھی فرمایا ہے کہ اے علی, سات ایسے مقامات ہیں کہ جہاں میں نے تمہیں اپنے ساتھ ساتھ پایا. جب معراج کے سفر پہ میں گیا پہلی مرتبہ, تب میں نے دیکھا کہ تمہاری شبیہ, تم جیسی تمہاری مثل میرے ساتھ چل رہی. اور اے علی, جب معراج کے میں دوسرے سفر پہ گیا تو سدرۃ المنتہا میں جبرائیل نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں, میں نے دیکھا تو تم میرے ساتھ تھے. اور اے علی, جب مجھے قوم جن پہ بھیجا گیا تو اس وقت تم میرے ساتھ تھے. کیونکہ یہ چیزیں میرے عنوان سے خارج ہیں تو میں مختصر کر رہا ہوں. اے علی, شب قدر کی فضیلت میں پروردگار نے تمہیں میرے ساتھ شریک کیا. اے علی, جب میں نے بیت المامور کا طواف کیا تھا معراج کے دوران تو تم میرے ساتھ طواف کر رہے تھے. اے علی, جب میں نے ساتویں آسمان پر انبیاء کی جماعت کو نماز پڑھائی تھی تو تم میرے ساتھ تھے. اور آخری مقام, سات مقامات پر علی میرے ساتھ ہیں, ساتواں اور آخری مقام کہ اے علی, جب میں نے عرش الہی, جو سدرۃ المنتہا کے تھوڑا آگے, جب میں نے عرش الہی پہ جا کے دعا مانگی تھی تو اپنی ہر دعا میں تمہیں شریک کیا تھا کیونکہ تم میرے ساتھ ساتھ تھے. اور پروردگار نے میری ہر دعا کو قبول کیا سوائے ایک کے, یہ کہا کہ اے میرے حبیب, نبوت کا خاتمہ تم پہ ہونے والا, اس لیے نبوت تو تمہارے بعد کسی کو نہیں مل سکتی, لیکن باقی جتنی دعائیں میں نے اپنے لیے مانگی ان سب میں اے علی تم بھی میرے شریک ہوئے. تو اے علی, سات مقامات پر جن میں سے پانچ معراج کے مقامات ہیں, سات مقامات پر تم میرے ساتھ ساتھ رہے, اور چار جگہوں پر میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام لکھا ہوا دیکھا. جب میں سفر معراج میں بیت المقدس گیا تو وہاں کے پتھر پر میرے نام کے ساتھ تمہارا نام تھا. جس وقت میں جنت میں گیا تو جنت کے دروازے پر اپنے نام کے ساتھ میں نے تمہارا نام دیکھا، جس وقت میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو وہاں میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام دیکھا، اور جب اس سے آگے بڑھ کر عرش الہی تک میں پہنچا تو عرش کے زیر زیر عرش میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام دیکھا۔ تو یہ سدرۃ المنتہا پر پیغمبر اسلام پہنچ چکے اور ابراہیم تو ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مگر جاتے جاتے کہہ گئے کہ اللہ کے رسول آپ اپنے سیدھے ہاتھ کو دیکھیے، آپ کے بھائی علی کا مسل، آپ کے بھائی علی کی شبیہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ بات پچھلی دفعہ آ گئی تھی، پھر تکرار ہو جائے کیونکہ روایت نہیں آئی تھی۔ جو پیغمبر یہ بھی فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا تک پروردگار اور میرے درمیان جتنی بات چیت ہونا تھی وہ سب جبرائیل کے ذریعے ہو رہی، سب جبرائیل کے ذریعے ہو رہی، مگر سدرۃ المنتہا کے آگے تو جبرائیل بھی انکار کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو کچھ میری اور خدا کی گفتگو ہوئی وہ سب کی سب براہ راست بارگاہ الہی سے آواز آئی، مگر یہ آواز علی کے لہجے میں تھی اور ایسا لہجہ تھا کہ جب میں بالکل عرش الہی کے قریب پہنچ گیا، اس وقت جب پروردگار نے مجھ سے بات کی تو میں نے سوال کیا تھا کہ پروردگارا یہ تو مجھ سے گفتگو کر رہا یا اس پردے کے پیچھے سے علی کی آواز آ رہی؟ تو ایک مرتبہ میرے پروردگار نے کہا کہ نہیں، یہ علی تو نہیں، یہ میں تو اس سے گفتگو کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ کہ اے میرے حبیب، میں تم سب کا پروردگار ہوں، تم سب کا پیدا کرنے والا ہوں، ہم مجھ پر مخلوق عام انسانوں کا قیاس نہ کرو، نہ میری وہ صفت ہو سکتی ہے جو عام انسانوں کی، یعنی پروردگار بتا رہا کہ میری کوئی آواز نہیں، میرا کوئی لہجہ نہیں، مجھے ایک عام انسان نہ سمجھنا، میں تم سب کا پروردگار ہوں، جب تم یہاں آئے تو مجھے کسی نہ کسی لہجے میں تم سے بات کرنا تھی، کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت ہے، چنانچہ میں نے اسی لہجے کا انتخاب کیا۔ تو سدرۃ المنتہا کے بعد علی کے لہجے میں بارگاہ الہی سے آواز بھی آ رہی، آواز آ رہی علی نہیں، اور علی کے مسل بھی پیغمبر اسلام کے ساتھ ہیں۔ چلتے چلتے پیغمبر نے جبرائیل سے ایک سوال اور کر لیا کہ اے جبرائیل، تم آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو؟ تم اس مقام سے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول، یہ تو آپ کو معلوم ہے، یہ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں، ان سب کے مقابلے میں اسرافیل اور میں سب سے زیادہ قریب ہیں خدا کے، لیکن یہاں سے عرش الہی تک کے درمیان، ایک تو عرش وہ ہے جو عام طور پر ہم سنتے ہیں، یہ چوتھے آسمان کا عرش ہے، مگر آج کی گفتگو میں جو عرش آ رہا یہ وہ عرش ہے کہ جو آخری عرش ہے۔ یہاں سے عرش کے دوران چار ایسے پردے پڑے، چار ایسے حجاب ہیں جن میں ایک ظلمت یعنی بالکل اندھیرے کا حجاب ہے، ایک نور اتنی روشنی کا حجاب ہے کہ انسان کی آنکھ کام نہ کرے، روشنی ہمیشہ بھی کام نہیں آتی، اگر زیادہ ہو جائے روشنی تو آنکھ کام کرنا بند کر دیتی، ایک آنکھ کا حجاب ہے، ایک اندھیرے کا، ایک نور کا، ایک آنکھ کا اور ایک پانی کا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو آنکھ کا ہے اس کے بدلے کہا گیا دھوئے کا حجاب، تمہارا دھواں ہو یا آنکھ۔ سدرۃ المنتہا اور عرش الہی کے بیچ میں یہ چار پردے پڑے ہوئے ہیں، میں اگر کہ سب سے زیادہ قریب ہوں تمام مخلوقات کے مقابلے میں، مگر یہ چار ایسے حجاب اور پردے کہ میں ان کو پار نہیں کر سکتا، اگر میں ان میں داخل ہو جاؤں تو جل کے کسی مقام پہ ہلاک ہو جاؤں۔ ابراہیم نے یہ بھی بتایا کہ سدرۃ المنتہا سے عرش الہی کے بیچ میں کتنی رکاوٹیں، خیر ابراہیم تو پیغمبر کا انتظار کر رہے ہیں، ابراہیم رک گئے اور انتظار کر رہے ہیں، اب اللہ کے رسول آگے بڑھے، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا فرمان کہ 70,000 چھوٹے چھوٹے حجاب میں نے طے کیے، جس میں حجاب عظمت تھا، جس میں حجاب رحمت تھا، جس میں حجاب نور تھا، جس میں حجاب کرامت تھا، کیونکہ موضوع بہت طویل، میں اس سفر کو مختصر کرتا ہوں کہ 70,000 حجاب طے کر کے میں آگے بڑھا، حجاب یعنی آپ پردے سمجھ لیجئے، 70,000 پردوں کو ہٹاتا ہوا میں آگے بڑھا، ان میں سے شروع کے 3 یا 4 پردوں کی کیفیت گزشتہ منگل کے آخر میں آ گئی تھی، اور جس وقت 70,000 فرشتوں کو 70,000 حجاب کو ہٹا کے میں آگے بڑھا تو پیغمبر اسلام یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس دوران مجھ سے یہ انکشاف ہوا، اس دوران مجھے یہ پتا چلا کہ آسمان کے فرشتے قرآن کی کن آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، میں نے یہ دیکھا کہ وہ فرشتے جو ان حجابوں پہ مقرر، وہ فرشتے کے جو ان پردوں پہ مقرر، وہ سب سورہ نور کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پھر اسی حجاب کے بعد میں کرسی کے قریب سے گزرا، وہاں کے فرشتے آیت الکرسی کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جب آخر میں عرش تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے فرشتے حامیم سورہ مومن جو ہے اس کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ تین قرآن سورے جو ابھی نازل نہیں ہوئے ان کو پیغمبر اسلام نے آسمانوں پر سنا, حجاب ہٹتے چلے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ آخر میں پیغمبر نے کہا کہ وہ جو آخری 70,000 پردہ تھا جب میں نے اسے ہٹایا تو اتنا نور میرے سامنے آیا کہ ایک مرتبہ میری آنکھیں چکا چوند ہو گئی. اور ہم تو کہہ رہا وما زاغل بصر, پیغمبر کی آنکھوں سے کوئی فرق نہیں پڑا. پیغمبر کہہ رہے ایک مرتبہ میری آنکھیں خیرہ ہوں مگر فوراً میری آنکھوں نے دیکھنا شروع کر دیا. اتنی شدت سے وہ نور تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ ساری کائنات میں میرے علاوہ کوئی نہیں رہا, تمام مخلوقات سے رشتہ کٹ گیا. اب پیغمبر اس مقام پر پہنچ چکے ہیں سدرت المنتہا کے آگے کہ تمام مخلوقات سے رشتہ کٹ گیا. دنیا کے انسان, آسمانوں کے فرشتے, یہ سب بالکل ذہن سے نکل گئے. اتنا سکون کا مقام ہے, اتنا قرار کا مقام ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اتنا تیز نور ہے کہ اگر کسی اور کی آنکھ ہوتی تو شاید آنکھ پگھل کے گر جاتی. اگر کوئی اور ہوتا تو اتنا سناٹا تھا, اتنا سکون تھا کہ شاید اس کا دل بے قابو ہو جاتا. مگر 70,000 حجاب ہٹا کر اللہ کا رسول پورے سکون اور وقار کے ساتھ اس مقام پہ کھڑا. اور یہ بھی پیغمبر نے دیکھ لیا کہ کتنا زیادہ جو نور آ رہا, سبز رنگ کا, ہرے رنگ کا ایک پردہ پڑا ہے سبز زبردست کا, اس میں سوئی کی نوک کے برابر ایک سوراخ ہے اور اس سوراخ سے یہ نور نکل رہا جس کی طاقت کتنی زیادہ کہ اگر کوئی فرشتہ بھی دیکھے تو پگھل جائے, اگر کوئی نبی بھی دیکھے تو اس کی آنکھ پگھل جائے. مگر پیغمبر اسلام پورے اطمینان کے ساتھ وہاں کھڑے اور یہ فرما رہے کہ چاروں طرف سناٹا, ایسا سناٹا ہم نے یعنی ہماری عقلوں بھی نہیں سمجھ سکتی, جہاں کوئی چیز باقی نہ رہی سوائے پیغمبر اسلام کے اور نور الٰہی کے. عین اس حالت میں پیغمبر اسلام یہ ارشاد فرماتے کہ میں نے سنا جیسے آواز آ رہی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. سورہ بقرہ کی آخری تین آیتیں جو ہیں وہ در حقیقت شب معراج پیغمبر اور خدا کی بات چیت ہے. تو پیغمبر اسلام فرما رہے کہ جیسے ہی میں سدرت المنتہا سے گزرتا عرش الہی کے قریب پہنچا جہاں 70,000 پردوں کے بعد وہ آخری پردہ تھا جو ہرے رنگ کا, بس اس پردے کے آگے پیغمبر بھی تشریف نہیں لے گئے اور اس ہرے پردے سوئی کی نوک کے برابر وہ سوراخ ہے, نور پھیلا ہوا ہے, انتہائی سکون کی حالت ہے. اور میرے کان میں یہ آواز آئی, دیکھیں یہ سورہ بقرہ کی آئے تو بعد میں نازل ہوئی, یہ پہلے تو عرش الہی کی آواز گونجی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, کہ رسول ایمان لائے ان تمام چیزوں پر جو ان کے پروردگار نے نازل کی. پیغمبر فرماتے کہ جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی بے اختیار میری زبان سے نکلا والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. پیغمبر فرما رہے کہ جیسے ہی وہ پہلی آواز میرے کان میں آئی جو سورہ فاطرہ کی آیت نمبر 284 اس کے فوراً بعد میری زبان سے یہ نکلا. آواز کیا آئی تھی کہ رسول ایمان لائیں, ہمارا رسول ایمان لایا اور میری زبان سے نکلا کہ بھائی مومنون تمام صاحبان ایمان کل آمن باللہ تمام کے تمام مومنین اللہ پر ملائکہ پر کتابوں پر رسولوں پر ایمان لائے لا نفرق بین احد من رسلہ. اور مومنین یہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ ہم تیرے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. وقالوا اور مومنین یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا, پروردگارہ ہم نے تیرا حکم سنا ہم نے اطاعت کی, غفرانک ربنا اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت کر دے, وإلیک المصیر ہمیں پلٹ کے تمہاری طرف آنا. یہ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں. جیسے ہی پیغمبر نے یہ دعا مانگی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285, اب یہ سب آیتیں بعد میں نازل ہوئی مگر پیغمبر اور خدا کا مکالمہ بات چیت جاری. ایک مرتبہ بارگاہ الہی سے آواز آئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت, کہ اللہ کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, وہ جو نیکیاں کرے گا وہ اس کے فائدے میں جائیں گی, وعلیها ما اکتسبت جو برائیاں کرے گا وہ اس کے نقصان میں جائیں گی. بس کتنا جو خدا نے کہا کہ خدا کسی بندے پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, پیغمبر اسلام کی زبان پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 آ گئی. اسے پوری توجہ کے ساتھ سنیں, اس لیے کہ یہ آیتیں بھی یہ بتا رہی کہ معراج کا ایک مقصد کیا ہے, جیسے ہی پروردگار نے یہ اعلان کیا، دیکھیے ادھر رسول بات کر رہے ہیں ادھر خدا کی آواز آ رہی، مکالمہ جاری، جیسے ہی خدا نے یہ اعلان کیا پیغمبر کی زبان سے وہ مشہور دعا آ گئی جو ہر مومن کے اعمال میں شامل ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اثرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفرنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اب دیکھیے یہاں سے معراج کے سفر کا اہم حصہ شروع ہو رہا کہ جیسے ہی خدا نے یہ اعلان کیا کہ ہم کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتے، پیغمبر نے فوراً ہاتھ پھیلائے، دیکھیے کس کے لیے دعا ہو رہی، پیغمبر اپنے لیے یا اپنے اہل بیت کے لیے جو کچھ مانگیں گے بعد میں مانگیں گے، پہلی دعا کس کے لیے ہوئی، پہلی دعا اپنی امت کے لیے ہوئی، ربنا لا تؤاخذنا، پروردگارا ہماری پکڑ نہ کرنا، پروردگارا ہماری گرفت نہ کرنا، ان نسینا اگر کوئی چیز ہم بھول جائے، اور افتانا یا ہم سے خطا میں کوئی کام ہو جائے، ربنا لا تحمل علینا اصرن، خدا بندہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے والی امتوں پہ ڈال دیا تھا، ہم اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اتنا وزن نہیں اٹھا سکتے ہیں، ربنا ولا تحملنا علینا اثرن، پروردگارا ہم پر اتنا وزن بھی نہ ڈال جس کی طاقت ہم میں نہیں ہے، ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہمارا آقا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں پر ہمیں نصرت دے. اچھا دیکھیں یہاں دو بڑی اہم باتیں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا حبیب جو یہاں پہنچا تو نہ اپنے لیے کوئی سوال ہے نہ اپنے اہل بیت کے لیے کوئی سوال، بلکہ پہلا سوال اپنی امت کے لیے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب امت کے فائدے میں جا رہی، اور دوسری بات یہ کہ امت کو بھی ایک عجیب تعلیم دی جا رہی، امت کو بھی ایک عجیب درس دیا جا رہا. آپ کو یاد ہوگا جب چھ تفصیلیں پہلے ہماری بات شروع ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ معراج کا سفر اس وقت شروع ہوا تھا جب مسلمان شیب ابی طالب کے 3 سال کے مسائل برداشت کر کے آئے. دیکھیے اس حالت میں کیا دعا ہونی چاہیے تھی، پروردگارا ہم بہت غریب ہیں ہمیں امیر کر دے، پروردگارا ہم نے بڑی مصیبتیں اٹھائی اب تو ہمیں راحت و آرام دے دے، پروردگارا مسائل برداشت کرتے کرتے ہم کمزور ہو گئے اب تو ہمیں حکومت عطا کر. نہیں دیکھیے جتنی دعائیں سب کا تعلق بندگی کے جذبے سے ہے، یعنی اتنی زحمتیں اٹھانے کے بعد بھی 3 سال شیب ابی طالب، اتنی زحمتیں اٹھانے کے بعد بھی مسلمان کو تعلیم کیا دی جا رہی ہے کہ جب بارگاہ الہی میں کھڑے ہو تو فقط وقت فوراً فٹافٹ بزنس مین یا تاجر کی طرح سے تجارت نہ شروع کر دینا، خدا بندہ ہم نے اتنی زحمت اٹھائی ہے اس کا بدلہ کیا ملے گا، پروردگار ہم تیرے دین کے لیے کوڑے کھا رہے ہیں تو ہمیں کیا دینے والا ہے. نہیں 10 سال کی مسلسل زحمتوں کے بعد بھی دعا کیا ہے، خداوندہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے، پروردگار اگر ہم سے یہ زحمتیں یہ مسائل برداشت نہیں ہو رہے ہیں تو نظر انداز کر، پروردگار ہمیں قوم کافرین یہ نہیں کہا کہ ہمارے دشمنوں پر فتح دے، نہیں جو تیرے انکار کرنے والے ہیں ان پر ہمیں فتح دے دے. دعا کا طریقہ بتایا کہ دعا مانگو تو دنیاوی چیزوں کے پیچھے نہ لگ جاؤ، ہاں ان کی بھی دعا مانگو، خود پیغمبر نے دعا آگے چل کے مانگی، مگر پہلے اپنی آخرت کا خیال کرو، پہلے دین کا خیال کرو، یعنی دوسرے الفاظ میں جب دعا مانگو تو پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ کیا پتا خدا ہم سے راضی ہوا یا راضی نہیں ہوا ہے. یہ یقین مت کرنا کہ ہم نماز پڑھ کے کھڑے ہوئے ہیں اب تو خدا کی ذمہ داری ہے کہ ہماری دعا قبول کرے. پیغمبر کی دعا کو دیکھیے کتنا بہترین انداز ہے. بس ادھر پیغمبر اسلام کی دعا مکمل ہوئی، سورہ بقرہ کی آیت 286، اور ادھر بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے میرے حبیب تم نے دعا مانگی، میں تمہاری دعا کو قبول کر رہا ہوں، اور سنو اب تمہاری دعا کی وجہ سے، یہ معراج ہے، یہ شب معراج کی دعا، تمہاری دعا کی وجہ سے میں تمہاری امت کو یہ تحفے دے رہا ہوں. اور اس کے بعد مسلسل تحفے دیے گئے. پہلا تحفہ یہ دیا گیا کہ اے میرے حبیب تم سے پہلے جتنی امتیں گزری سب کی طہارت صرف پانی سے ہو سکتی، صرف پانی سے طہارت ہو سکتی، مگر تمہاری امت کو میں نے آسانی دے دی، اگر پانی ان کے پاس نہ ہو تو زمین پر تیمم کر کے وہ غسل کی نجاست کو اتار کے عبادتیں انجام دے سکتے ہیں، بالکل پاک و پاکیزہ ہو سکتے ہیں. سنو میرے حبیب تم سے پہلے کی امتوں کا طریقہ یہ تھا کہ اگر ان کا کپڑا نجیس ہو جاتا تو اتنا کپڑا کاٹ کے پھینک دینا پڑتا تھا، پاک نہیں ہو سکتا تھا کپڑا، کپڑے کو کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا، مگر تم نے دعا مانگی ہے اپنی امت کی طرف سے. کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا ولا تحمل علینا، پروردگارا ہم پر کس رنگ وہ بوجھ نہ ڈال کہ جو ہم سے پہلے کی امت پہ ڈالا. تو تم سے پہلے کی جو نبی آئے ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ ان کی امت کے لیے یہ حکم تھا کہ کپڑا نجس ہے اتنا حصہ کاٹ کے پھینک دو, مگر تمہاری وجہ سے یہ حکم معاف ہو گیا. اب تمہاری امت کا کپڑا نجیس ہو تو پانی ڈال کے پاک کر لے, وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. اے میرے حبیب, تم سے پہلے کی امتوں کے لیے یہ لازم تھا کہ جب کبھی نماز کا وقت آئے تو نماز صرف مسجد میں جا کے پڑھے, اگر مسجد نہیں ہے تو دوڑ کے جائیں. یعنی انسان کی اس سے پہلے کی امت, رسول سے پہلے کی امتوں میں نماز گھر میں نہیں ہو سکتی, دفتر میں نہیں ہو سکتی, بازار میں نہیں ہو سکتی, فقط مسجدوں میں ہو سکتی ہے. چنانچہ ہر نماز کے آنے سے پہلے ہی انسان کو اپنا کاروبار, اپنا سفر, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد کی جانب دوڑنا پڑتا تھا. لیکن نہیں میرے حبیب, تمہاری امت کے لیے ہم اتنا بوجھ نہیں ڈال رہے, ان کو آسانی دے دی. جس پاک و پاکیزہ جگہ پہ نماز پڑھیں گے وہ نماز قبول ہے. تبھی تو پیغمبر کہتے تھے جو علت لی الارض جدم و تہورا, میرے پروردگار نے زمین کو میرے لیے پاک کرنے کی جگہ بھی بنایا, تیمم اور سجدے کی جگہ بھی بنایا, جہاں چاہے نماز پڑھ لو. آپ کو سوچیں اگر یہ پابندی لگ جاتی کہ نماز صرف مسجد میں ہو سکتی ہے تو مسجد کے لیے آپ کو بعض اوقات کتنی دور سے دوڑ دوڑ کے آنا پڑتا. پھر چوتھی آسانی, تم سے پہلے کی امتوں پہ 50 نماز واجب تھی, یعنی ہر آدھے گھنٹے میں ایک نماز, بلکہ اس سے بھی کم میں. مگر اے میرے حبیب, تمہاری دعا کی وجہ سے تمہاری امت پر ہم صرف 5 نمازیں واجب کر رہے ہیں. مگر عجیب بات یہ کہ 5 کا ثواب وہی ملے گا کہ جو 50 کا ثواب تھا. 5 نمازیں ہیں, 50 کا ثواب دلوائیں گی. تم سے پہلے کی جو امتیں گزری ان کے لیے زکات مال کا چوتھائی حصہ تھی, اب ہم 40واں حصہ کیے دے رہے ہیں. 40واں حصہ, پہلے چوتھائی حصہ تھا, یعنی 40 روپے پہ 10 روپے نکالنا تھے, اب 40 روپے پہ 1 روپیہ نکالنا. اے میرے حبیب, تم سے پہلے کی امتوں کے لیے قربانی جو واجب تھی اس میں شرط تھی کہ لوگ اپنی قربانی اپنے کندھے پہ اٹھا کے مسجد تک جائیں اور وہاں پر قربانی رکھ دیں. قربانی قبول ہوگی تو آسمان سے ایک آگ اتر کے اس کو جلا دے گی, یعنی سب کے سامنے وہی پتا چل جائے گا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی, کس کی قبول نہ ہوئی. سوچیے کہ یہ خود کتنی شرمندگی کی بات ہوتی. مگر اے میرے حبیب, تمہاری امت پر یہ تمہاری دعا کا نتیجہ, پیغمبر کی دعا سے ہمیں کیا سہولت مل رہی, تمہاری دعا کا نتیجہ کہ آپ قربانی اٹھا کے لانے کی ضرورت نہیں, جہاں چاہو قربانی کو ذبح کرو, اور یہ کسی کو پتا بھی نہ چلے گا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی یا قبول نہ ہوئی. ہاں اتنا اس روایت میں آ گیا کہ اب ہم نے پہلے تو قربانی قبول ہونے کی نشانی ایک آگ آتی, پتا چلا فلاں کی قربانی قبول ہوئی فلاں کی نہیں ہوئی. اب ہم نے قربانی کے قبول ہونے کو فقیروں اور مسکینوں کا پیٹ مرکز بنا دیا ہے قبولیت کے لیے, کہ جس نے فقیر اور مسکین کے شکم کا قربانی کو پہنچا دیا اس کی قربانی قبول ہے, کندھے پہ اٹھا کے لانے کی ضرورت نہیں. اے میرے حبیب, تم سے پہلے والے لوگ جو تم سے پہلے کی امتیں تھی ان کی خطا معاف نہیں تھی, یعنی فرق کیجیے, ہم بھول گئے کہ ہمارا روزہ اور ہم نے کھانا کھا لیا. پہلے کی امت ہوتی یہ روزہ بھی رکھنا پڑتا اور رمضان کے بعد دوسرا روزہ بھی رکھنا پڑتا, مگر نہیں, اب ہم نے بھول کو معاف کر دیا. اگر بھولے سے نماز میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے نماز صحیح, اگر بھولے سے روزے میں کوئی غلطی ہو جائے روزہ صحیح, اگر بھولے سے حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اکثر حج صحیح. پہلے کی امتوں کو یہ سہولت نہیں, اگر بھول میں بھی کوئی غلطی ہوتی تو عبادت کو دہرانا پڑتا. اے میرے حبیب, تم سے پہلے کی امتوں کو کوئی مشکوک چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی, شک ہو رہا ہے یہ پانی پاک ہے یا نجس, ان پر واجب تھا کہ چھوڑ دیں. اور تمہاری امت کو ہم نے اجازت دے دی کہ جس چیز کے بارے میں شک ہو شک کے عالم میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میرے سامنے شراب ہے یا شربت, اجازت ہے کہ آپ اس کو پی سکتے ہیں. میرے سامنے حلال گوشت ہے یا حرام, آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو پی سکتے ہیں. میں فلاں مومن کے گھر میں گیا, پتا نہیں مال حرام سے اس نے کھانا پکایا ہے یا مال حلال سے, آپ کو اجازت ہے آپ اطمینان سے اس کے یہاں تک کھانا کھا سکتے ہیں. مگر یہ ہم کو سہولت ہے, ہم سے پہلے جو امتیں گزری ان کو یہ سہولت نہ تھی. اے میرے حبیب, تمہاری امت کو ایک سہولت ہم نے یہ بھی دی کہ ان میں اگر کوئی مرتد ہو جائے, ایک آدمی اسلام کو چھوڑ دے اس کے بعد دوبارہ اسلام قبول کر لے, تو جتنے اعمال اس نے کیے ہیں گزشتہ زندگی میں وہ ضائع نہیں ہوتے, وہ سب اس کے نام اعمال میں رہتے ہیں. اس سے پیچھے کیا تھا, ابراہیم اور نوح کی امت میں اگر کوئی آدمی مرتد ہو گیا 50 سال کے بعد, پھر توبہ کر کے مسلمان بن گیا, وہ پورے 50 سال کے اعمال گئے سب کی سزا کرنا پڑے گی. اے میرے حبیب, ذرا دیکھیے کتنی رحمتیں مل رہی. اے میرے حبیب, تم سے پہلے کی امتوں میں طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا تھا اس کی پیشانی پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا تھا, یعنی جس بازار میں جائے جس مسجد میں جائے، دوستوں کے درمیان جائے، خاندان والوں کے درمیان جائے، اس کی پیشانی کا کام دور سے بتا رہا ہے کہ گناہگار آ رہا، اور اگر کوئی آدمی گھر سے نہ نکلے تو اس کے گھر کے دروازے کے اوپر نشانی آ جاتی تھی کہ یہ گناہگار ہے۔ مگر اے میرے حبیب، ہم نے تمہاری امت کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا کہ کسی کو پتا نہیں چل سکتا ہے کہ فلاں گناہگار ہے اور فلاں نیکوکار۔ اور دیکھیے، اسی میں جو اس کے بعد کا تحفہ خدا نے دیا ہے وہ کیا؟ اے میرے حبیب، اسی پرانے زمانے کی امت میں ہر آدمی کے کندھوں پہ جو دو فرشتے آتے تھے وہ مرتے دم تک اس کے ساتھ رہتے تھے، مگر تمہاری امت کے لیے یہ سہولت ہے کہ دن کو جو فرشتے اعمال لکھتے ہیں رات کو وہ نہیں آتے، رات کو دوسرے فرشتے آتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ کسی مومن کے کندھے پہ بیٹھ کے گیا وہ مرتے دم تک دوبارہ نہیں آئے گا۔ یعنی فرشتوں تک تو پتا نہ چلے کہ کون سا مومن زیادہ گناہگار ہے، زیادہ سے زیادہ ایک دن کے اعمال پتا چلیں گے، ایک رات کے اعمال پتا چلیں گے۔ اے میرے حبیب، یہ میری رحمت ہے، اب کتنا بد قسمت ہے وہ مومن کہ پروردگار تو اس کے گناہ کو چھپانے کی کتنی کوشش کر رہا اور وہ اپنے گناہ کو سب کے سامنے پھیلاتا جا رہا۔ پہلے زمانے میں لوگوں کی پیشانی پہ داغ آتا تھا کہ یہ گناہگار، وہ گھر سے نہیں نکلتے تھے، گھر کے دروازے بھی لکھا جاتا تھا، اور اب تو داڑھی منڈوا کے ہم خود ہی اپنے آپ کو داغدار بناتے ہیں کہ پروردگارا تو نے تو ہمارے گناہ کو چھپانا چاہا تھا، مگر ہمیں نہیں چاہیے تیری رحمت، دیکھ تو چھپا رہا ہے اور ہم اپنے گناہ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ دیکھیے، داڑھی کا منڈوانا اور پردے کا اتارنا، یہ دو تو ایسے گناہ کہ بالکل کھلم کھلا ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ یہ گناہ، خدا تو اتنا چھپا رہا کہ ان ملائکہ کو تبدیل کر رہا ہے جو فرعون کا سپاہی ہے کہ خبردار، ایک مومن کے کندھے پہ دوبارہ نہ جاؤ۔ اور ہماری یہ حالت ہے کہ ہم رحمت خدا کو حاصل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اے میرے حبیب، تم سے پہلے کی امتوں کو ایک سختی یہ بھی تھی کہ اگر وہ گناہ مسلسل کرے انہیں مست کر دیا جاتا تھا، کسی کو بندر بنایا، کسی کو خرگوش بنایا، کسی کو ہاتھی بنایا، وہ پوری تفصیل موجود ہے روایت میں، مگر معراج کی روایت میں نہیں ہے اس لیے اس کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ مگر اب تمہاری امت پر یہ عذاب کبھی نہیں آئے گا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کو بدل کے کوئی جانور بنا دیا جائے۔ اے میرے حبیب، تم سے پہلے کی امتوں کا یہ سلسلہ تھا کہ اگر وہ نیکیاں کرتے تھے تو نیکیاں ان کے نام اعمال میں، برائیاں کرتے تھے برائیاں ان کے نام اعمال میں، مگر اب تمہاری امت کے لیے کچھ ایسی نیکیاں ہم نے رکھی ہیں کہ جو یہ نیکیاں کرے گا، کچھ نیکیاں، ہر نیکی نہیں کچھ نیکیاں، تو اس کے سارے گناہ بعض اوقات معاف ہو جائیں گے۔ مثلا حج، حج کرنے والے کے سارے گناہ معاف، جہاد، جہاد کرنے والے کے سارے گناہ معاف، میت کو غسل دینا، روایت ہے کہ جو آدمی میت کو غسل دیتا اور میت کے لیے اپنے ہاتھ سے قبر کھودتا تو یوم بولے گا کم ہو، اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا۔ تو کچھ ایسی نیکیاں ہم نے رکھی، فقط تمہارے لیے ہے حبیب، ابراہیم کی امت کو یہ سہولت نہیں، موسیٰ کی امت کو یہ سہولت نہیں، کچھ ایسی نیکیاں رکھی کہ جو ان کو انجام دے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ الحسنات جو ذہن سیاحت، یہ نیکیاں برائیوں کو کھا جائیں گی۔ اے میرے حبیب، تمہاری امت کو ایک سہولت ہم نے یہ دی کہ اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرے کہ آج ہمیں یہ نیکی کرنا، فٹافٹ اس کے نام اعمال میں آ جائے گا اس نے ایک نیکی کر لی فقط ارادے پر، اور اگر واپس کر لی نیکی تو 10 گنا ثواب اس کو الگ سے ملے گا نیکی کرنے پر۔ اس سے پہلے کی امتوں میں یہ نہیں تھا، اگر ایک نیکی کرتے تھے تو ایک ملتا تھا، خالی ارادہ کرتے تھے تو کچھ نہیں ملتا تھا، مگر امت رسول خالی ارادہ کر لے تو اس کو ایک ثواب تو مل گیا، اور عمل کر لے تو 10 گنا ثواب اور ملا۔ اے میرے حبیب، ہم نے تمہاری امت کو، دیکھیں یہ معراج میں آسمان پہ بات چیت ہو رہی، سدرۃ المنتہا پر، سدرۃ المنتہا کے آگے یہ بات چیت ہو رہی۔ اے میرے حبیب، بس آخری دو باتیں اور میں دوسری روایت پر آؤں۔ اے میرے حبیب، میں نے تمہاری امت کو ایک سہولت یہ دی کہ اگر ان میں سے کوئی بدی کا ارادہ کرے تو اس کی بدی نہیں لکھی جاتی، نیکی کا ارادہ کرے تو لکھ لیا جاتا ہے کہ اس نے نیکی کر لی، برائی کا ارادہ کرے تو برائی نہیں لکھی جاتی، اور اگر برائی کر لے، ابھی تو ارادہ کیا مثلا آج فلم دیکھیں گے، کوئی گناہ نہیں لکھا گیا، اور پھر گناہ کر بھی لیا تو ایک گناہ کا ایک گناہ لکھا جاتا، لیکن پرانی امتوں میں الٹا معاملہ تھا کہ برائی پہ 10 گناہ سزا، خالی ارادہ کرنے پر ایک گناہ لکھ لیا جاتا تھا۔ اے میرے حبیب، ہم نے تو یہاں تک تمہاری امت کو سہولت دی کہ اگر وہ برائی کا ارادہ کرے کوئی برائی نہیں لکھی جائے، پھر بعد میں اپنے ارادے کو توڑ دے کہ نہیں فلم دیکھنا تو برا، دیکھیے ایک ارادہ کیا، اپنے ارادے کو توڑ دیا تو یہ ارادہ توڑنے پر ایک نیکی مل جائے گی کہ تم نے بہت بڑی نیکی کی ہے، نام اعمال میں ایک نیکی آ گئی۔ اور اے میرے حبیب، تمہیں پتا کہ تم سے پہلے کی امتیں جب گناہ کرتی تو کم سے کم 40 سال بعد ان کی توبہ قبول ہوتی. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کی قوم کو 40 سال صحرا میں گھومنا پڑا, کم سے کم 40 سال, کبھی 50 سال, کبھی 80 سال, کبھی 100 سال. اور جب توبہ قبول بھی ہوتی تو ایک شرط کے ساتھ کہ کوئی ایک نعمت تمہیں حرام کرنا ہوگی, یہ تمہارے گناہ کی سزا. یعنی توبہ کے باوجود اول تو توبہ 40 سال بعد, اور جب توبہ قبول بھی ہے تو کوئی ایک نعمت چھوڑنا پڑے گی, تم خود فیصلہ کرو کہ کون سی نعمت چھوڑ دو گے. اور لیکن اے میرے حبیب, تمہاری امت کے لیے یہ آسانی کہ جب بھی وہ گناہ کرے گا, جیسے ہی توبہ کرے گا اسی لمحے اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. اگر صحیح اور اصلی توبہ کی, اسی لمحے اس کی توبہ قبول ہوگی, اور کسی نعمت کو حرام کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ پروردگار کی طرف سے الٹا اس کے لیے مزید رحمت آئے گی, کیونکہ خدا توبہ کرنے والے بندے سے انتہائی خوش ہوتا. اے میرے حبیب, تم نے دعا مانگی, ہم نے تمہاری دعا کو پورا کیا, تو شب معراج پیغمبر اسلام نے اپنی امت کے لیے پہلا توبہ تو یہ حاصل کیا, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, کی دعا کی مدد سے ہم کو یہ 17 یا 18 یا 20 توحفے پیغمبر اسلام ادا کر کے جا رہے ہیں. یہ شب معراج کی سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے آئی. ہم یاد کریں کہ معراج کے سلسلے کی تیسری تقریب, اس میں کچھ گناہگاروں کا عذاب آیا تھا. میں نے جملہ کہا تھا کہ یہ بھی پروردگار کی ایک مصلحت تھی کہ پیغمبر کو پہلے سارے گناہگار دکھا دیے, تاکہ جب پیغمبر سدرۃ المنتہیٰ کے آگے جا کے دعا کرے, اپنی امت کے گناہگار بھی پیغمبر کے ذہن میں. تو آپ نے دیکھا کہ پہلی دعا اپنی امت کے حق میں کی, اور پروردگار نے اس دعا کو قبول کیا, اور کیسا قبول کیا, کتنی سہولتیں دی, یہ سب معراج کی رات ہم کو ملی. جس کے بعد اب روایت آگے بڑھتی, ایک گفتگو تو یہ ہوئی, یہ تو پیغمبر نے خود ہی گفتگو شروع کر دی تھی, یعنی خدا نے تو ابھی پکارا نہیں تھا, وہ تو پیغمبر نے آیت سنی آمن رسول کی اور پیغمبر کی زبان پہ یہ دعا آ گئی. اس کے بعد اب خدا نے کہا اے میرے حبیب, اے میرے بندے. پیغمبر نے کہا لبیک, پروردگارا میں حاضر. کہا کہ اے میرے بندے, کیا تم نے دیکھا کہ تمہارا کتنا مقام ہے, کتنی منزلت ہے, کتنا بلند تمہیں درجہ دیا گیا ہے آسمانوں پر, سب کچھ دیکھ کے پیغمبر آ رہے ہیں. پیغمبر نے کہا نام, ہاں میرے پروردگار, میں نے یہ ساری نعمتیں دیکھی. اب خدا کہتا کہ اے میرے حبیب سنو, اننی انا اللہ, میں تمہارا پروردگار, میرے علاوہ اور کوئی تمہارا پروردگار نہیں, اس لیے عبادت کرو تو میری. دیکھیں یہ پیغمبر سے تو نہیں کہا جا رہا, یقیناً کہا پیغمبر سے جا رہا ہے, سنایا ہمیں جا رہا, بس میں تمہارا پروردگار, میری عبادت کرو, مجھ ہی پر توکل کرو, اور میرے علاوہ کسی اور سے سہارا نہ ڈھونڈو, مجھے اپنا حقیقی پروردگار مانو. عبادت بھی میری, بھروسہ بھی مجھ پر, اور سہارا بھی میری ذات کو سمجھو. اور اس کے بعد کہا کہ اے میرے حبیب, تمہیں پتا کہ کس منزل پر, کس عرش الہی پر کیا فطرہ اکثر میری زبان سے آتا ہے, پر خدا کی زبان نہیں ہوتی, میں کیا لفظ ایسا استعمال کروں کہ بات بھی پہنچ جائے اور خدا کی جسمانیت کا شائبہ نہ ہو, کہ اس عرش الہی سے جو آواز اکثر میں پیدا کرتا ہوں وہ یہ خدا کی جو تصویر, یعنی جو خدا کے حکم سے عرش الہی پڑتا, کہ انا سبحان قدوس, میں پاک و پاکیزہ ہوں, میں صاحب تقدوس تقدیس ہوں, انا رب الملائکۃ والروح, میں فرشتوں کا روح القدس کا پروردگار ہوں. اور اس دعا کے بعد پروردگار کیا کہتا ہے, سبقت رحمتی علی غضبی, اکثر میں کہتا ہوں کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ, میری رحمت میرے عذاب سے زیادہ. اے میرے حبیب, کیا تمہیں پتا کہ عرش الہی کے فرشتے کیا بحث کرتے رہتے ہیں یہاں پر. دیکھیں اب عجیب بات شروع ہو رہی, کچھ سوال خدا کر رہا ہے, کچھ جواب خدا دے رہا. اے میرے حبیب, کیا تمہیں پتا کہ عرش الہی کے فرشتوں میں کیا بحث ہوتی. پیغمبر اسلام نے کہا پروردگارا, تم اس سے بہتر جانتا. کہا یہاں بحث یہ ہوگی کہ 6 نیکیوں میں سے کس کا ثواب زیادہ. دیکھیے عرش الہی کے فرشتے اس بات کو بحث کرتے ہیں, یہی مسائل دین پر, ان جو 6 عبادتیں اللہ نے رکھی ہیں مسلمانوں کے لیے, ان میں سے کس کا ثواب زیادہ. شاید کی روایت آپ نے اس سے پہلے بہت کم سنی ہوگی, اور پتا ہے کہ وہ کون سی 6 نیکیاں. پروردگار کا انداز, لیکن میرے جملے تو بہرحال میرے جملے, پروردگار کا کیا انداز ہوگا. فرشتوں میں بحث یہ ہوتی کہ کیا واجب نمازوں کے لیے وضو کو بالکل ٹھیک ٹھیک انجام دینا, احتیاط کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, وضو میں غلطی نہ ہونے پر. ایک گروہ کہتا ہے یہ سب سے نیک عمل, دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں, مومن کا اپنے گھر سے نکل کے نماز جماعت کے لیے جانا یہ سب سے نیک عمل ہے. تیسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں, مومن کا ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا, یہ انتظار سب سے نیک عمل. چوتھا گروہ کہتا ہے کہ نہیں, وہ افشاء السلام, مومن کا دوسرے مومن کو بابا سے بلند سلام کرنا, یہ سب سے بہتر عمل. پانچواں گروہ کہتا ہے وہ اطعام الطعام, نہیں یہ مومنوں کا ایک دوسرے کو کھانا کھلانا, یہ سب سے بہترین عمل. اور چھٹا گروہ کہتا وہ تحجد باللیل والناس ینام, رات کو اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہیں, یہ سب سے بہتر عمل. عرش الہی کے ملائکہ میں یہی بحث جاری کہ وضو صحیح طریقے سے کرنا, یا جماعت کے لیے قدم اٹھانا, یا نماز کے لیے انتظار کرنا, یا باواز بلند سلام کرنا, یا آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلانا, یا نماز شب اس وقت پڑھنا جب لوگ سو رہے ہیں, ان میں سے کون سا عمل نیک ہے؟ اندازہ کیا جا سکتا کہ پروردگار نے سدرۃ المنتہا کے آگے اپنے حبیب کو بلا کر کون سے مسئلوں کو پیش کر رہا, اس کا مقصد کیا, اور پھر آخر میں خدا نے کیا کہا کہ ملائکہ میں اب تک یہ بحث ہے اور وہ فیصلہ نہیں کر پائے. ماذا اللہ, کیا خدا بھی فیصلہ نہیں کر پائے؟ نہیں, خدا کو معلوم, مگر بتایا اس لیے نہیں کہ ملائکہ یہ بحث کرتے رہے, یہ بحث بہت اچھی عبادت, اور ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ملائکہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین کون سے چھ عمل, تاکہ یہ چھ عمل ہماری زندگی میں داخل ہو جائے, یہ بہرحال انہیں میں سے کوئی عمل سب سے بہتر. اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے ایک خاص حدیث بیان کی. حدیث کیونکہ طولانی, اس اعتبار سے میں مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ اسے دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کروں, تاکہ الفاظ میں کوئی کمی اور پیشی نہ رہنے پائے. اس میں اتفاق یہ کہ سیرت رسول کی تقاریر کے درمیان کچھ مخصوص تاریخیں آ جاتی تھی ولادت و شہادت کی, تو ہمیشہ ہمارے موضوع سے تو بہت مناسبت نکل آتی تھی ان معصوم کی. اور آج بھی آپ کو پتا ہے کہ 15 شعبان کے فوراً بعد یہ درس ہو رہا, تو یہ جو حدیث معراج, اس حدیث معراج میں اس کی بھی مناسبت آ گئی. اگر کہ تقریر کے درمیان تحریر آپ کے لیے ذرا مشکل تو ہو, لیکن صرف اس وجہ سے کہ میں اس کے الفاظ میں رد و بدل نہیں کر سکتا, اور حدیث بڑی طولانی, میرے لیے اس کو پورا اپنے حافظے میں محفوظ کرنا مشکل ہے, میں اس کو پڑھتا جا رہا ہوں, آپ سنتے جائیے, وقت بھی کم ہے, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. جب یہ سارے سوال ہو گئے, یعنی سوال کیا, پیغمبر نے دعا مانگی, پروردگار نے اس دعا کو پورا کیا, اس کے بعد پروردگار نے یہ بتایا کہ میں اپنی رحمت کو اپنے غضب پہ سبت دیتا ہوں, اور یہ بتایا کہ ملائکہ آسمانی جس مسئلے میں بحث کرتے ہیں. اس کے بعد پیغمبر سے ایک ایسا سوال کیا گیا کہ ہمارے بعض علماء نے لکھا, خصوصاً صاحب مجمع النورین, کہ معراج کا مقصد ہی دو باتیں تھیں, ایک ولایت علی کا اعلان, ایک علی اور فاطمہ کی شادی کا انتظام. اور روایتوں سے یہ پتا چل رہا کہ اس سفر معراج میں وہاں جانے کے بعد جہاں جبرائیل بھی نہیں, سب سے زیادہ جس موضوع پر گفتگو ہوئی وہ امیر المومنین کی ولایت تھی. چنانچہ ایک پرانی حدیث ہمارے سامنے آتی, میں حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت جلدی جلدی اس کو پیش کر رہا ہوں. حدیث کیا ہے کہ قال رسول اللہ, پیغمبر اسلام نے فرمایا, لما اراجا بی ربی جل جلالہ, جس وقت میرے پروردگار نے مجھے معراج عطا کی تو میں نے ایک آواز سنی, میرا پروردگار کہہ رہا کہ انا, میں نے ایک آواز سنی میرا پروردگار کہہ رہا میں, تو میں نے کہا لبیک یا رب العظمہ, لبیک یا رب الرحمہ, میں عظمت والے پروردگار ہیں, رحمت والے پروردگار, میں حاضر. اچھا, اب روایت کو میں اور مختصر کرتا ہوں فقط ترجمہ, کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ وقت بہت کم ہے اور روایت خود بہت طولانی. تو کیا آواز آئی, کیا رسول, کس چیز کی وجہ سے میں نے تجھے اس سفر معراج پہ بلایا؟ خدا پوچھ رہا. رسول نے کہا پروردگار مجھے اس کا علم نہیں. خدا کے سامنے تو علم ہو بھی تو انسان کو اقرار کرنا پڑتا ہے میرے پاس علم نہیں. خدا نے کہا اے محمد یہ بتاؤ کہ کیا تم نے انسانوں میں سے کسی کو اپنا وصی ہو, اپنا وزیر ہو, اپنا بھائی منتخب کیا؟ میں نے عرض کیا کہ پروردگار تو بتا میں کسے منتخب کروں, تو خود ہی میرے لیے کسی کا انتخاب کر دے. وہی آئی کہ اے محمد میں نے ساری مخلوقات میں سے علی ابن ابی طالب کو تمہارے لیے منتخب کیا. میں نے پوچھا اے میرے پروردگار میرے کتنے ہم کو, میرے چچا داد بھائی کو؟ تو پروردگار نے کہا کہ ہاں اے محمد, علی تمہارا وارث ہے, اور تمہارے بعد تمہارے علم کا وارث ہے, اور قیامت کے دن تمہارا علم بھی اس کے ہاتھ میں ہوگا, وہی صافی کوثر ہوگا, وہی تمہاری امت کے تمام مومنین کو جو پہنچیں گے ان کو سیراب کرے گا. اب دیکھیں روایت آپ مجالس میں سنتے ہیں, میں اس کو مختصر کرتے ہوئے اس کے آخری ٹکڑے پہ جاتا ہوں. پھر خداوند عالم نے وہی کہ اے محمد میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی کہ جو تمہارا دشمن ہوگا یا تمہارے اہل بیت کا دشمن ہوگا وہ ہرگز ہرگز آپ کوثر سے کچھ نہ پی سکے گا. اے محمد میں تمہاری امت کو جنت میں داخل کروں گا, مگر وہ داخل نہیں ہوگا جو خود ہی ایسا عمل کرے کہ جس
یہ جس نے اہل بیت کی محبت سے انکار کیا، سمجھ لو کہ اس نے میری جنت میں داخلے سے انکار کیا، یہ سن کے میں شکر کے سجدے میں گر پڑا، وہی سجدت المنتہا کے بعد، اور میں نے اپنے سر کو اٹھا کے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے کچھ عطا کر، تو خدا نے کہا کہ اے محمد جو مانگو تجھے عطا کیا جائے گا، تو میں نے کہا کہ اے میرے پروردگار میری ساری امت کو علی کا دوست بنا دے، وہی آئی کہ اے محمد میں نے بندوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی کچھ فیصلے کر لیے کہ ان میں جو گمراہ ہونے والے انہیں میں ہلاک کروں گا، یعنی زبردستی میں کسی کو ہدایت کے راستے پہ نہیں لاؤں گا، جو آنا چاہے آ جائے، جو نہیں آنا چاہے میں زبردستی اسے ہدایت والا نہیں بناؤں گا، جو گمراہ ہو گیا ہے اسے میں ہلاک کر دوں گا۔ اور اس کے بعد پھر پروردگار نے اس کے سلسلے میں کچھ وضاحت کی، اور اس کے اندر اسی وضاحت کے دوران یہ آخری کے جملے یہ آ گئے، کیونکہ روایت بہت مشہور ہے کہ اے میرے حبیب میں نے علی کو تمہارا ایسا بھائی بنایا کہ جو اس سے بک رکھے گا وہ گویا تم سے بک رکھے گا اور مجھ سے بک رکھے گا، اور جو اس کی ولایت کا انکار کرے گا گویا وہ تمہاری اور میری ولایت کا انکار کرے گا۔ اور پھر پروردگار نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں ایک علی کے ذریعے سے یہ بھی عطا کیا کہ تمہاری نسل کے تمہارے گیارہ جانشین تمہیں علی ہی کے ذریعے سے ملیں گے، یہ بھی میں نے علی کے ذریعے سے تم پہ ایک نعمت نازل کی۔ اس کے بعد پھر آخری جملے آتے ہیں، وہ آخری جملے کیا آتے ہیں، وہ آخر و رجل منہ یہ یوسلی خلف عیسی ابن مریم، اور علی کی نسل سے جو میں گیارہ بیٹے تمہیں دینے والا ہوں ان میں آخری بیٹا وہ ہوگا، یہ معراج کی رات بات ہو رہی، آخری بیٹا وہ ہوگا کہ جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم بھی آ کے نماز پڑھیں گے، یملأ الأرض عدلا وہ ساری دنیا کو اس طرح عدل سے بھر دے گا، تمام ملئ ظلما وجورا اس طرح ساری دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، انجا بہی من الحلقا وہ ساری دنیا کو ہلاکت سے نجات دے گا، وہ اہدا بہی من الضلالا اور اس کے ذریعے سے میں ساری دنیا کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کے راستے پہ لاؤں گا، وہ اب رہا بہل آما اس کے ذریعے سے جو تمہارا آخری فرزند علی کی اولاد میں تمہیں ملے گا، اس کے ذریعے سے میں اندھوں کو آنکھوں والا بناؤں گا، وہ اشفا بہل مریض اور اس کے ذریعے سے میں بیماروں کو شفا دوں گا، فقل تو الہی و سیدی متا یقون و ظالم۔ دیکھیں معراج کی رات میں نے پوچھا ہے میرے سردار ہے میرے گنا ہے میرے معبود یہ کب ہوگا، یہ جو تو نے کہا کہ میرے آخری بیٹے کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہوں گی یہ کب ہوگا، تو او اللہ سب پروردگار عالم نے وہی نازل کی، یقون و ظالم یہ واقعات اس وقت میں جائیں گے، اذا رفع العلم جب علم اٹھا لیا جائے گا، وہ ظہر الجہل اور تم دیکھو گے کہ جہل یعنی جہالت بڑھتی چلی جا رہی، وہ اکثر القرآن اس زمانے میں قرآن پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی، وہ قل العمل مگر قرآن پر عمل کرنے والے بہت قلیل رہ جائیں گے، وہ کثر القتل اس زمانے میں قتل و غارت گری حد سے زیادہ ہوگی، وہ قل فقہاء الحاتون ہدایت کرنے والے مجتہدین اور فقیہ کم ہو جائیں گے، وہ کثر فقہاء الضلالہ گمراہی کی طرف لے جانے والے مجتہدین بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، وہ کثر الشعراء اس زمانے میں شاعروں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی، لگتا خزا امتوں کا قبور امت آ جدا تمہاری امت اپنے قبرستانوں کو اپنی قبروں کو مسجد بنا کے بیٹھ جائے گی، وہ حلیت المصاحف قرآن کو زمانے میں زیب و زینت کے ساتھ آراستہ کیا جائے گا، بہترین طریقے سے قرآن لکھے جائیں گے، وہ ظفر فل مساجد مسجدیں بھی بہت زیادہ اس میں نقش و نگار بنائے جائیں گے، مسجدوں کو بھی سجایا جائے گا، وہ بسر الجور والفساد ظلم اور فساد بڑھتا چلا جائے گا، وہ ظہر المنکر برائیاں ظاہر ہو جائیں گی، وہ امرا امتوں کا بھی اور عیسائی نہیں یہودی نہیں تمہاری امت برائیوں کا حکم دینا شروع کرے گی ایک دوسرے کو کہ ارے تمہارے یہاں کیسی شادی ہوئی تو گانے نہیں بجا، ارے یہ کیسی سونی شادی ہے تو ویڈیو والا ہی نظر نہیں آ رہا، وہ ظہر المنکر وہ امرا امتوں کا بھی منکرات یعنی گناہ بڑھیں گے اور تمہاری امت ایک دوسرے کو گناہ کا حکم دے گی، وہ نہا عن المعروف اور اگر کوئی نیکی کا کام کرنے جائے تو اس سے روکا جائے گا، وہ تفر رجال و پھر رجال و نسا و پھر نسا مرد مردوں اور عورت عورتوں پہ اکتفا کریں گی، وہ سار العمرا کفر ہو اور جتنے بھی حاکم ہوں گے وہ سب کافر ہو جائیں گے، وہ اولیاء ہوں فجرا اور ان کے جو نائب ہوں گے وہ بھی سب کے سب فاجر ہوں گے، آوان ہوں ظلما ان حکمرانوں کے جو مددگار ہیں وہ سب کے سب ظالم ہوں گے۔ اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام سے پروردگار نے کہا کہ جب یہ 20 علامتیں پوری ہو جائیں تو اس کے بعد تم دیکھو گے وہ ہند ذالک ثلاثہ فقصص تم دیکھو گے کہ تین جگہ دنیا میں زمین دھس جائے گی، خصفن فی المشرق و خصفن فی المغرب و خصفن بجزیرۃ العرب، ایک مرتبہ مشرق کے کسی ملک میں زمین دھس جائے گی، ایک مرتبہ مغرب کے کسی ملک میں زمین دھس جائے گی، ایک مرتبہ جزیرہ عرب میں زمین دھس جائے گی، اور شہر بصرہ تمہاری ذریت کے ایک دشمن، ایک ایسا شخص جو تمہاری ذریت کا دشمن ہے وہ آ کر شہر بصرہ کو تباہ کرے گا، اس کی پیروی کرنے والے سب سیاہ فام لوگ ہوں گے، اور اس وقت حسین ابن علی کی اولاد میں سے ایک شخص خروج کرے گا، اور اسی زمانے میں ایک علاقہ ہے سیستان جو ترکی اور ایران اور روس کے درمیان، وہاں سے دجال ظاہر ہوگا اور پھر خفیانی کا ظہور ہوگا۔ یہ میرا خیال، میں نے عرض کی کہ پروردگار میرے پاس اور کیا کیا فتنے ہوں گے، تو خدا نے وحی کی اور مجھے بنو امیہ اور میرے چچازاد بھائیوں کے فتنے سے آگاہ کیا۔ وہ کون؟ یعنی بنو عباس کے پیغمبر کے چچازاد بھائی، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا وہ سب کا سب مجھے بتا دیا، اور جب میں زمین پہ آیا تو یہ سب کچھ میں نے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو بتا دیا۔ تو معراج میں سب سے پہلے تو آپ نے پیغمبر کی دعا سنی، اس کے بعد پھر آپ نے پروردگار عالم کے اس کو چھوٹے جملے سنے، اور آخر یہ حدیث جس کا نام ہے حدیث المعراجیہ، یہ آپ نے سنی کہ جس میں اللہ رسول کو علی کی ولایت کا حکم دیا اور ساتھ ساتھ آخری زمانے تک کے سارے حالات بتا دیے۔ یہ 26 نشانیاں جو آپ نے ظہور ایمان کی سنی، یہ سب سے پہلے شب معراج وحی کی گئی۔ اب روایت یہ کہ اس حدیث کے اختتام پر پروردگار نے ایک مرتبہ پھر بطور تاکید کہا کہ اے میرے حبیب، تم دنیا میں جانے کے بعد اپنے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کرنا اور اپنے بھائی علی کی شادی اپنی بیٹی فاطمہ سے کرنا، خاص طور پر آخر میں دو حکم دیے گئے۔ اچھا، اس روایت کے بعد، یہ روایت ہم تک آئی ہے چھٹے امام کے ذریعے، چھٹے امام نے اپنے راوی سے، کون ہے راوی؟ ابو بصیر، راوی سے کہا کہ اے ابو بصیر، خدا کی قسم علی کی ولایت کوئی زمین کی چیز نہیں ہے، یہ آسمان سے نازل ہونے والا حکم خدا ہے۔ تو اس شب معراج اہم ترین پیغام، اس کے بعد ولایت علی کا پیغام آیا۔ اچھا، اب بعض علماء نے لکھا کہ اس کے فوراً بعد، کیونکہ معراج کے سفر کے بعد انشاءاللہ آئندہ سال جب سیرت رسول کی 46 تقریر شروع ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ معراج کے بعد پیغمبر مدینے جانے کی تیاری فرما رہے تھے، معراج کے بعد پیغمبر مدینے گئے، تو اسی معراج کے سفر اس خطبے، اس حدیث کے بعد جس میں علی کی ولایت، علی اور فاطمہ کی شادی اور امام زمانہ کے ظہور کی باتیں ہوئیں، اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے پیغمبر کو وہ 14 اصول دیے جن پر مدینہ کی اسلامی حکومت قائم ہونا تھی، بلکہ قیامت تک کے لیے تمام مسلمان جہاں بھی ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے اس میں یہ 14 اصول کام آئیں گے۔ وقت بہت کم رہ گیا، میں بات کو بہت تیزی سے ختم کر رہا ہوں، بس یہ آخری ٹکڑا۔ اچھا، یہاں پر میں پھر یاد دلا دوں کہ معراج ہی کے سفر میں پیغمبر کی ایک دعا اور ہمارے پاس آتی ہے، سورہ بنی اسرائیل، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے پروردگار، جہاں پر مجھے داخل کر، ایسے صدق کی سچائی کے ساتھ داخل کر، اے میرے پروردگار، جہاں سے مجھے خارج کر تو حق اور سچائی کے ساتھ خارج کر۔ یہ ہجرت کی دعا، پیغمبر کو معراج میں ہجرت کی دعا دی جا رہی ہے، یہ دعا کرو تاکہ مسلمان ہجرت کے لیے تیار، اور وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور یہ دعا کرو کہ اے میرے پروردگار، تو اپنی طرف سے میرے لیے ایک مددگار مقرر کر جو سلطان ہو، یعنی طاقت والا ہو، صاحب طاقت ہو۔ گویا ولایت علی کا ایک اشارہ مل رہا کہ اے میرے پروردگار، میں اس مکے سے نکلنا چاہتا ہوں، تو مجھے صداقت کے ساتھ مکے سے نکال اور ایک مددگار ہو جو صاحب طاقت ہو، میرا ساتھی بنا۔ یہ پیغمبر کی زبان پہ دعا آئی۔ اب روایت میں یہ کہ اس کے بعد پروردگار نے 14 حکم دیے، 14 حکم دیے، میں اس کو بہت مختصر کرتا ہوں، اگر آپ تفصیل چاہیں تو سورہ بنی اسرائیل میں دیکھ لیجیے جا کر، لیکن ایک ایک جملہ اس کا انتہائی اہم ہے۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، پہلا حکم آیا، یہ معراج کے معراج کا خلاصہ ہو رہا کہ سفر معراج میں کیا ہوا، تمہارے پروردگار نے حکم لگا دیا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ پہلا اصول اسلامی حکومت کا، شرک برداشت نہیں کیا جائے گا، خدا کی ذات کے اندر کسی قسم کی شرکت برداشت نہیں ہوگی۔ وبالوالدین احسانا، دوسرا اصول، دیکھیے اسی معراج میں وہ دعا ملی، رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار، میرے والدین پر اس طرح رحمت نازل کر جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا،
یہ دعا بھی معراج کے سفر میں ملی. تو قرآن میں دوسرا حکم آیا وبل والدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرنا. کوئی اسلامی حکومت, کوئی اسلامی معاشرہ چل ہی نہیں سکتا جب تک انسان اپنے والدین کا حق ادا نہ کرے. تیسرا اصول وہ آپ جل پھر بحقہ والمسکین وابن السبیل, اور اپنے رشتہ داروں کو, معاشرے کے غریب لوگوں کو اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو. قرآن نے یہ نہیں کہا ان پر رحم کرو, قرآن نے یہ نہیں کہا ان کو بھیک دو, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کو خیرات دو. قرآن نے کیا کہا؟ حق کہو, ان کا حق ان کو عطا کرو. اگر کوئی تمہارا رشتہ دار غربت میں ہے اس کا حق تمہارے مال میں, اگر معاشرے کا کوئی مسکین ہے اس کا حق تمہارے مال میں, اگر کوئی مسافر ہے اس کا حق تمہارے مال میں. اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا کہ اگر کوئی مسافر اپنے وطن سے نکلے دوسرے شہر میں جائے, یہ نہ سمجھے کہ میں کسی نئی جگہ آ گیا ہوں, اسے ایسا لگے کہ گویا اپنے ہی رشتے داروں میں آ گیا ہوں. ہر ایک کے گھر کا دروازہ کھلا, ہر ایک مجھے اپنا مہمان رکھنے کو تیار. تو جو روایت جو بستی والوں پر حق ہے تو ان میں کوئی مہمان مسافر آئے تو 3 دن تک اسے اپنا مہمان بنا کے رکھیں, اور اگر کسی مسافر کی جیب کٹ گئی, پیسے کم ہو گئے, فلس میں سے دے سکتے ہیں, زکات میں سے دے سکتے ہیں, یہ ساری ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہیں. یہ تیسرا اصول ہے اسلامی معاشرے, رشتے دار ہو, مسکین و مسافر کا حق ادا کرنا پڑتا. اس کے بعد پھر قرآن کریم کی چوتھی آیت آئی, یہ بھی بڑا اہم حکم ہے, ولا تبصر تبصیرا ان المبصرین كانوا اخوان الشیاطین. خبردار فضول کاموں میں اپنا پیسہ خرچ نہ کرنا, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. یہ سب معراج کی رات کی آیتیں, یہ فضول خرچی نہ کرنا. اسلامی معاشرہ پسند پسند نہیں کر سکتا. ایک آدمی شادی کر رہا ہے 1 لاکھ کا خرچہ کر دیا, ایک آدمی کوٹھی بنا رہا ہے 10 لاکھ کی کوٹھی بنا دی, ایک آدمی حج پہ جا رہا ہے حج کے لیے 2 لاکھ کا خرچہ کر دیا, نہیں. خبردار, اور اسلامی معاشرہ ہونا بھی ایسا چاہیے کہ اگر کوئی پیسے کو ضائع کر رہا تو ہم تعریف نہ کریں کہ فلاں نے اپنی بیٹی کو کتنے اچھے طریقے سے رخصت کیا, یہ تو گناہ میں شرکت ہو گئی. ہم اس کی مذمت کریں, ہم اس کی بڑھائی کریں, اس نے کون سا اچھا کام کیا. دیکھیے قرآن نے کتنا سخت جملہ استعمال کیا, ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین, یہ شیطان کے بھائی ہیں جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں, اللہ کے بندے نہیں ہیں, یہ شیطان کے بھائی ہیں. اس کے بعد 5واں اصول بتایا. ایک ایک اصول کو اگر لے کے چلوں تو ان 14 اصولوں پر ایک مجلس ہو سکتی, اور انشاءاللہ کبھی میں تفصیل خدمت بھی آپ کی کروں گا, ابھی تو معراج مکمل ہو جائے. اس کے بعد 5واں حکم آیا, 5واں حکم ولا تجل جدك مقبولۃ الى عنق ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملعوما محصورا. 5واں اصول, زندگی کس طرح گزرے گی وہ قرآن بتا رہا. اپنے ہاتھوں کو نہ اتنا کھول دو کہ جو اللہ نے دیا اس سب بانٹ دیا, نہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ کے رکھو. یعنی اسلامی معاشرے میں نہ کنجوسی کی گنجائش ہے اور نہ ضرورت سے زائد خرچ کرنے کی گنجائش ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ولا تجل جدك, اپنے ہاتھوں کو قرار نہ دو مغلولۃ الى عنق, کہ بالکل باندھ کے رکھا ہے اپنی گردن سے, ایک پانی خرچ نہیں کر رہے, جان چلی جائے پیسہ خرچ نہیں ہوگا. نہیں, ولا تبسط كل البسط, اور نہ ایسا ہو کہ بالکل پھیلا دیا تم نے پیسے کو, ادھر پھینکا ادھر پھینکا ادھر پھینکا ادھر پھینکا, پتا خدا ملعومن معصورا, اور بعد میں تم غمگین ہو کے بیٹھ جاؤ کہ اب تو میرے پاس کچھ نہیں رہا. معاشرے میں نہ کنجوسی برداشت ہے, نہ ضرورت سے زیادہ پیسے کا خرچہ برداشت ہے. یہ 5واں اصول قرآن نے بتایا. اب آئیے 6ٹا اصول, ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نانو نرزقہم وایاکم ان قتلہم کان خطئا کبیرا. خبردار, غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا. یہ سوچتے کہ کھلائیں گے کہاں سے, پہنائیں گے کہاں سے, اتنا پیسہ کہاں ہمارے پاس ہے. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا. اب قرآن پھر اعلان تو سنیے قرآن کا. دیکھیے قتل کرنے کی کئی قسمیں, گردن مروڑ کے پھینک دینا, زہر دے دینا, قبر میں زندہ دفن کر دینا, پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دینا, حمل گرا لینا, یہ ساری چیزیں قتل اولاد میں آ گئی. حمل گرانا اسلام کے نزدیک بدترین گناہوں میں سے ایک ہے, جس کی سزا بھی ہے جس کا دیا بھی ہے. تو قرآن کا اعلان تو سنے, نانو نرسوں کو ہوں میں, کو ہم ان کو بھی روزی دینے والے, ہم تم کو بھی روزی دینے والے. تم کیا سمجھ رہے, کیا تم اپنی قوت کا پیدا کیا ہوا حاصل کر رہے, کیا یہ تمہاری قوت بازو کی کمائی ہے جس سے تم گزارا کر رہے کہ بھائی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ 10 بچوں کو کھلائیں. ارے تمہیں بھی ہم ہی رسک دے رہے ہیں, ہم بند کر دیں سلسلہ تو تم اپنی زندگی نہیں بچا سکتے. وہ نرسوں کو ہوں اور ان کو بھی ہم ہی رسک دیں گے, تم سے نہیں کہیں گے, ان کا رسک بھی ہمارے ذمے. اس کے بعد قرآن کہہ رہا, ان قتلہم کان خطئا کبیرا. یاد رکھو, بے گناہ بچے کا قتل یہ بہت بڑی خطا. قرآن جس کو بڑا کہتا کہ وہ کتنا بڑا ہوگا, فتن کبیرہ, یہ بہت بڑا گناہ. چھٹا اصول آگے اس کے فوراً بعد, ولا تقرب الزنا انہ کان فاحشة و ساء سبیلا, خبردار زنا کے قریب بھی نہ جانا, یہ کلم کلا گنا اور بدترین راستہ ہے جو تم اختیار کر رہے ہو. قرآن نے دیکھیے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, یہ اس کا دائرہ اور وسیع ہو گیا. زنا بھی نہ کرو اور کوئی ایسا کام نہ کرو جو تمہیں زنا کے قریب لے جائے. اسی لیے گانا حرام, اسی لیے ناچ حرام, اسی لیے بےحدا فلمیں حرام, اسی لیے بےحدا ناول حرام. ہر وہ چیز جو زنا کا جذبہ انسان میں بڑھا سکتی, ان سب پر پابندی لگا دی شب معراج. ایک طرف اتنی رحمتیں مگر احکامات کے ساتھ ہیں. یہ چھٹا حکم. ساتواں حکم آ گیا اس کے فوراً بعد, ساتواں حکم آیا اور یہ بھی کتنا اہم حکم. قرآن کہہ رہا ہے ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, خبردار کسی ہے انسان کی جان نہ لینا سوائے اس کے کہ حق ہو. یعنی وہ خود اگر قاتل ہے تو اس کی گردن تو ہم اڑا دیں, وہ خود اگر زانی ہے اس کو تو سنسار کریں گے, لیکن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, خبردار کسی انسان کو قتل نہ کرنا. ومن قتل مظلوما, پھر دیکھیے قرآن ڈرا رہا, فقد جعلناه لوليه سلطانا, اگر کوئی آدمی مظلوم مارا گیا اس کے وارث کا حق ہے, ہم نے حق دیا تو وہ قاتل کو قتل کر سکتا. لیکن خبردار فلا یوسف القتل انه کان منصورا, ایسا نہ ہو کہ تم باپ کا بدلہ لے آئے جاؤ اور اس میں زیادتی کر جاؤ. کتنے احکامات اس ایک میں آ گئے, قتل ایک نے کیا ہے اس کے پورے محلے کو آگ لگا دے, قتل ایک نے کیا ہے اس کی پوری قوم سے ناراض ہو جائے, قتل ایک نے کیا ہے اس کی اولاد کو مارے. نہیں, ہم نے مظلوم کے وارثوں کو حق دیا ہے کہ بدلہ لے, لیکن فلا یوسف القتل, بدلہ لینے میں وہ اعتراف نہ کریں, بدلہ لینے میں وہ زیادتی نہ کریں. انہو کانا منصورا, اگر وہ حد میں رہیں گے تو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں گے, قرآن کہہ رہا. اور اس کے بعد قرآن کا اگلا حکم ہمارے سامنے آ رہا, ایک اسلامی معاشرہ کس طرح قائم ہونا چاہیے. اس کے بعد اگلا حکم آ رہا, ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, خبردار رزق کا جو مسئلہ اس میں ایک بات یاد رکھنا کہ بعض اوقات خدا کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے اپنی, ایسا نہ ہو کہ مثلاً کسی کی حلال کمائی ہے تم اس سے چھین چھین کے دوسروں کو دینا شروع کر دو. یہ غلطی نہ کرنا, روس اور چین یہ غلطی کر کے پچھتا رہے, تم بھی اس غلطی پہ نہ اتر آنا, اس کی تشریح میں تو ہم بہت جا سکتے ہیں وقت کہاں. اس کے بعد قرآن کہہ رہا وقوف العہد ان العہد کان مسئولا, جتنے ایگریمنٹ اور معاہدے کرو سب کو پورا کرو, ایک ایک معاہدے کے بارے میں میدان قیامت میں سوال ہوگا. وقوف القیل اذا قلتم وزن القسطاس المستقیم, اور جب وزن کر کے کسی کو دو تو بالکل صحیح صحیح ناپنا اور تولنا, قیامت میں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, خبردار ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑنا جس کے بارے میں تمہیں یقین نہ. یہ تیرواں بڑا اہم اصول, اسی لیے غیبت کی اجازت نہیں, اسی لیے کسی کے بارے میں بدگمانی کی اجازت نہیں, اسی لیے کسی کے گھر میں جھانکنے کی اجازت نہیں, اسی لیے ستاروں کا علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں, جنات کی حاضری کی اجازت نہیں, کہ یہ سب چیزیں اندازے کی ہوتی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے خبردار سوائے یقینی بات کے اور کسی بات کو حاصل نہ کرنا, قیامت میں تمہارے دل کے بارے میں سوال, آنکھ کے بارے میں سوال, کان کے بارے میں سوال. اور آخری حکم, کیونکہ مدینے میں اسلامی حکومت جو قائم ہوگی تو مسلمانوں کو طاقت ملے گی. اب آخری حکم سن لیجیے, آخری حکم. اور اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہے ہیں, ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, خبردار زمین میں اکڑ اکڑ کے نہ چلنا, نہ تمہارے پاؤں زمین کو پھاڑ سکتے ہیں, نہ تمہارا تنا ہوا سینا اور اٹھا ہوا سر جبال سے پہاڑوں سے بلند ہو سکتا, نہ تم پہاڑ سے اونچے ہو سکتے ہو یہ سینا تان کے کیوں چلنا, نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو یہ پیر اکڑا اکڑا کے کیوں چلنا. لا تمشی فی الارض مرحا, تکبر کے ساتھ نہ چلنا, کیونکہ اب دیکھیے حکومت قائم ہونے والی, ابھی تک تو مسلمان مظلوم, اب ہاتھ میں طاقت آئے گی, ایسا نہ ہو کہ طاقت آ کے دماغ خراب ہو جائے, تکبر پیدا ہو جائے. نہیں, سب کی اسلام نے مذمت کر دی, وہ سارے گناہ جو ایک معاشرے کو تباہ کر سکتے ہیں شب معراج بتا دیے گئے, احکامات آ گئے. کیونکہ اب تک مکے میں مسلمان بیچارے مظلوم ہیں, اب مدینے میں جا کے خود طاقت آنے والی ہے. ایسا نہ ہو کہ اب تک جو مظلومیت کی وجہ سے گناہ نہیں ہو رہے تھے, طاقت آ کے پیسہ آ کے حکومت آ کے گناہ شروع ہو جائیں. یہ آخری پیغام دیا اور اس کے بعد پروردگار نے کہا, اس کے بعد پروردگار نے کہا کہ اے میرے رسول میں تمہارا پروردگار, اے میرے حبیب میں تمہارا پروردگار, تم میرے رسول اور تمہارے بھائی علی کو میں نے تمہارا ناصر اور مددگار بنایا, اس امت کا بدترین انسان اس کو شہید کرے گا. اے میرے حبیب میں نے تمہارا نام اپنے نام میں سے نکالا, میں پروردگار حمید ہوں, میں نے تمہارا نام محمد و رحمت رکھا, اور تمہارے بھائی علی کا نام بھی اپنے نام میں سے نکالا. میرا نام علی العالی ہے, اس سے میں نے علی کا نام بنایا. اب تم زمین پہ جاؤ, اب تم زمین پہ جاؤ. آئے ابو القاسم, تمہارا آنا بھی مبارک ہو, تمہارا جانا بھی مبارک ہو. اس انداز سے پیغمبر اسلام کو رخصت کیا گیا اور پیغمبر نے واپسی کا سفر شروع کیا. سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل امین چوپٹ کھڑے, پیغمبر اسلام کا انتظار ہو رہا. پیغمبر اسلام جب پہنچے سدرۃ المنتہا پر, ایک جملہ اور سن لیجیے, پیغمبر نے کہا کہ سدرۃ المنتہا کے آگے میں نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی جن کو بیان کرنے کی اجازت نہیں, جتنی اجازت ہے اتنا میں تم کو بیان کر رہا ہوں. لیکن شیعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے خدا کو نہیں دیکھا, اس لیے کہ پروردگار عالم آنکھوں سے نظر آ ہی نہیں سکتا ہے. کم از کم یہ بات طے شدہ, یہ جو اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں شعروں میں اور نعتوں میں, کم سے کم پیغمبر نے خدا کو نہیں دیکھا. یہ نور تھا جو سبز پردے میں سوئی کے سوراخ, سوئی کی نوک کے برابر سوراخ سے نکل رہا, وہاں یہ ساری باتیں ہیں. نور خدا کو دیکھا ہے تو خدا کو نہ دیکھا ہے نہ خدا دیکھا جا سکتا. البتہ اور بہت سی باتیں ہیں جن کے بارے میں کہا کہ مجھے بیان کرنے کی اجازت نہیں. لیکن جب سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل نے پوچھا, اللہ کے رسول آخر میں آپ نے اپنے لیے بھی کچھ مانگا, تو کہا کہ ہاں. دیکھیے یہ بھی بڑا اہم مسئلہ, ایسا نہ ہو کہ ہم خدا کے یہاں جائیں بغیر مانگے آ جائیں. روایت ہے کہ خدا کو انتہائی ناپسند ہے وہ بندہ جو خدا سے کچھ مانگنے کو تیار نہیں ہو رہا. خدا ناپسند کرتا, کہتا ہے آؤ اور آ کر مجھ سے مانگو. جبرائیل پوچھ رہے ہیں آپ نے آخر میں کچھ مانگا بھی؟ دیکھیے شروع میں رسول نے دعا کی امت کے لیے, پھر خدا نے تحفے میں تحفے دیے امت کے لیے, پھر پیغمبر کو تحفے دیے کہ تمہارا آخری بیٹا عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا. اس کے بعد 14 احکام دیے. پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے لیے بھی کچھ مانگا, اور یہ بھی ایک درس ہم کو دیا جا رہا. معصوم کہہ رہے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. قرآن کہہ رہا وہ لوگ جو ہمارے سامنے اکڑ کے بیٹھتے ہیں ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے, نہیں خالی نہیں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں گے. پوچھا راوی نے مولا قرآن نے بہت سارے گناہگاروں کو جہنم کی بات بتائی, یہ ذلیل کرنے کے لفظ کبھی نہیں آئے, یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ وہ لوگ ہیں جو خدا سے خدا کی نعمتوں کی دعا نہیں کرتے, جو اپنی زبان پہ یہ چیزیں نہیں لاتے. ٹھیک ہے شروع میں نہ لاؤ مگر آخر میں ضرور لاؤ. خدا کے علاوہ ہے کون کہ جس سے ہم مانگیں گے؟ آخرت بھی خدا دے گا, دنیا بھی خدا دے گا, تو یہ مانگنا کوئی بری چیز نہیں. جو کہیں نے پوچھا کہ آپ نے کچھ مانگا؟ کہا کہ ہاں. میں نے کہا پروردگارہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا, موسیٰ سے کوہ طور پہ بات کی, ادریس کو بلند مقام پہ بلند کیا, داؤد کو زبور عطا کی, سلیمان کو ایسا ملک دیا کہ لا جمبغی احد. قرآن کہہ رہا کہ کسی کو نہیں دیا گیا, پروردگارہ تو مجھے کیا دے رہا. آواز آئی کہ اے میرے حبیب, ابراہیم خلیل بنے تھے تم میرے حبیب بنے ہو. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کا مقام نیچے ہو, حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس کا مقام بلند ہو. ابراہیم کو خلیل بنایا ہے, تمہیں حبیب بنایا. یہ خدا کہہ رہا, میں خود اپنی طرف سے کوئی رضیق فاتحہ نہیں ملا رہا ہوں. موسیٰ سے کوہ طور پہ بات کی, تم سے میں نے بساط نور پہ بات کی ہے, یہ حدیث کا جملہ. اور ہے میرے حبیب, سلیمان کو میں نے دنیا کی حکومت دی, تمہیں آخرت کی حکومت دی ہے. شفاعت تمہارے ہاتھ میں, جنت تمہارے ہاتھ میں, میدان قیامت تمہارے ہاتھ میں. اگر داؤد کو میں نے زبور دی ہے تو تمہیں میں نے قرآن عظیم اور سورہ الحمد اور سورہ بقرہ عطا کیا. اے میرے حبیب, جو کچھ انبیاء کو ملا ہے اس سب سے بڑھ کے تمہیں ملا. ابراہیم نے کہا, پھر خدا نے جب آپ کو رخصت کیا تو کیا تھا؟ کہا کہ آخری جملہ یہ تھا کہ اے ابو القاسم انت حادی وانت مہندی. اے ابو القاسم تم حادی ہو, لوگوں کی ہدایت کرو. تم مہندی ہو, تم خود ہدایت لے چکے ہو اور لوگوں کی ہدایت کرو گے, تمہارا آنا اور جانا مبارک ہو. جو رہی نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بتائیے, خدا نے آپ کو آخری وقت میں قاسم کیوں کہا؟ اس سے پہلے تو محمد, اس سے پہلے تو حبیب, اس سے پہلے تو رسول تھا, یہ جاتے جاتے آخری جملہ قاسم کیوں کہا؟ پیغمبر اسلام نے کہا پروردگار بہتر جانتا. ایک دم سے وہی آواز آئی, اے میرے حبیب اس کی بھی مصلحت سن لو. قاسم عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے تقسیم کرنے والا, کیونکہ تم میری رحمت کو تقسیم کرنے والے ہو, اس لیے میں نے تمہیں ابو القاسم کہا. رحمت میری ہوگی, تقسیم تم کرو گے, جسے چاہو گے تم دو گے. اور بس پیغمبر اسلام اور جبرائیل کی بات مکمل ہوئی. اب واپسی کا سفر شروع ہوا. بڑی تیزی کے ساتھ پیغمبر اسلام واپس آ رہے ہیں, یہاں تک کہ مکے میں پہنچے. لیکن یہ جو ساری گفتگو آپ نے 6 ہفتے میں سنی, یہ ساری گفتگو اتنے جلد مکمل ہو گئی کہ جب پیغمبر چلے تو ایک شخص نے دروازے کی کنڈی ہلائی تھی, کنڈی اب تک ہل رہی ہے. ایک آدمی نے لوٹے سے پانی ڈالا تھا, اب تک پانی کی دھار کا سلسلہ جاری. جس بستر سے رسول اٹھ کے گئے تھے اس کی گرمی اب تک باقی ہے. اور پیغمبر جا کے آ گئے, مگر اس دوران ابو طالب ایک چکر لگا کے گئے. ام ہانی کا گھر ابو طالب کی بیٹی کا. ابو طالب بہت دور رہتے ہیں مگر ابو طالب ایک چکر لگا کے گئے کیونکہ اکثر راتوں کو آ کے دیکھتے ہیں. ارے میرا بھتیجا گھر گھبرا کے وہ ایک منٹ کے ایک سیکنڈ اس میں ابو طالب چکر لگا کے گئے گھبرا کے محلے بنی ہاشم میں پہنچے. سارے جوانوں نے بنی ہاشم کو تیار کیا تلواریں لے کے آ جاؤ اگر میرا بھتیجا نہ ملا تو الگ سب جتنے بھی سردار ایک ایک کر کے آئیں گے حرم میں سب کی گردن اڑانا. ان سب کو لے کے واپس آئے اتنی دیر میں پیغمبر اسلام آ چکے تھے. ایک مرتبہ پیغمبر سے پوچھا اے میرے بھتیجے کہاں چلے گئے؟ پیغمبر نے ساری تحقیق بتائی. یعنی گویا معراج کی روایت سے سب سے پہلے سننے والے حضرت ابو طالب ہیں. ہاں ایک روایت یہ کہ علی سے بات ہوئی لیکن علی نے تو ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر دی. کہا تھا کہ اے علی کیا میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے آسمان میں کیا کیا دیکھا؟ علی نے کہا اللہ کے رسول کیا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کیا کیا دیکھا؟ میں زمین پہ بیٹھا تھا ایک ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا. تو علی سے پہلی بات ہوئی مگر وہ روایت تو نہیں آئی. وہ تو علی نے ایک ہی جملہ کہہ کے بات ختم کر دی. اب وہ طالب پہلے راضی ہیں جنہوں نے پوری کیفیت سنی. اگلے دن صبح و سویرے جب پیغمبر مسجد الحرام میں داخل ہوئے اب یہ جملے اختتامی تو ابو جہل بھی وہاں بیٹھا تھا. اچھا ابو جہل روزانہ پیغمبر سے پوچھتا تھا بتاؤ آج تم پر کیا وحی آئی اور مذاق اڑاتا لیکن پیغمبر اس کے مذاق کے باوجود اس کو سناتے ضرور تھے. آج جب ابو جہل نے رسول کو دیکھا کہا کہ اے میرے بھتیجے وہ بھتیجا کہتا ہے رسول آج بھی تم نے کوئی جادو کی بات گڑھی ہے؟ آج بھی تم اپنی طرف سے کچھ بنا کے لائے؟ سناؤ تو صحیح. پیغمبر نے کہا آج تو میں ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. یہ تو اتنی عجیب بات تھی کہ ابو جہل بھی چکرا کے رہ گیا. ایک مرتبہ بابا بلند اپنے غلاموں سے کہا دوڑو سارے سرداران مکہ کو جمع کرو آج تو میرا بھتیجا ایک ایسی بات کہہ رہا کہ جو اس کے ماننے والے ہیں وہ سب اس کو چھوڑ دیں گے. اس سے زیادہ بے وقوفانہ بات کیا. اور ادھر جب سب لوگ جمع ہو گئے ابو جہل نے کہا کہ ہاں اے میرے بھتیجے پھر تو سناؤ تم کیا کہہ رہے تھے؟ پیغمبر نے کہا ہاں کل رات کو میں بیت المقدس گیا وہاں سے پہلے آسمان وہاں سے سارے آسمان ساری کیفیت سنائی. ابو جہل قہقہ مار کے ہنسا اور کہا سنو تو صحیح میرے بھتیجے کی بہکی بہکی باتیں. معاذ اللہ اس کے جنون میں اب کوئی شک رہ گیا. مگر کتنی دیر ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا کہ اے محمد تمہارا دعویٰ ہے کہ تم بیت المقدس ہو کے آئے کیونکہ اس سے پہلے پیغمبر بیت المقدس کبھی نہیں گئے. شام تجارت کے لیے گئے تھے لیکن بیت المقدس نہیں گئے. پیغمبر نے کہا ہاں میرا دعویٰ. بادشاہ ہم میں سے بہت سے بیت المقدس ہو کے آئے ہم تم سے سوال کریں گے بتاؤ. پیغمبر نے کہا پوچھو. اور عین اس وقت سارے پردے درمیان سے ہٹے. پیغمبر براہ راست بیت المقدس کو دیکھ رہے ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں اس کے کتنے دروازے ہیں اس مسجد کے؟ پیغمبر نے بتایا. کتنی قندیلیں لٹک رہی ہیں؟ پیغمبر نے بتایا. اس میں کتنے پتھر لگے ہیں؟ پیغمبر نے بتایا. کتنی محرابیں ہیں؟ پیغمبر نے بتایا. یعنی بالکل آنکھوں کے سامنے بیت المقدس. سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں پیغمبر ایک ایک چیز کا جواب دے رہے ہیں. اب تو یہ لوگ چکرات کا اتنی تفصیل کے ساتھ دس دس پندرہ پندرہ دفعہ ہم ہو کے آئے اتنی تفصیل تو ہم کو بھی یاد نہیں ہے تمہیں کیسے یاد؟ اب ہر ایک حیران ہر ایک پریشان. پیغمبر نے تو سنو دو نشانیاں اور سنو. جب میں واپس آ رہا تھا تو ایک قبیلہ مکے کی طرف آ رہا تھا. رات کو وہ سوئے تھے. انہوں نے ایک چھوٹے سے مکے میں پانی بھر کے رکھا تھا. بہت سارے مٹکے تھے ایک مٹکے میں پانی بھر کے رکھا تھا. عرب میں قاعدہ کہ لوگ اپنے قافلے کے باہر کچھ پانی رکھ دیتے ہیں سبیل کے طور پر. میں نے اس میں سے ایک مٹکے کا پانی پیا اور پھر اس مٹکے کو انڈیل کے اس کے پانی کو ضائع کر دیا اس کے پانی کو بہا دیا. پیغمبر ولی من لا ولی اللہ ہر انسان کے مال کے اختیار رکھتے. جب وہ قبیلہ آئے گا اس سے پوچھ لینا کہ کیا ایک رات کو از غیبی خود بخود ان کا ایک مٹکا خالی نہیں ہو گیا. اور دوسری بات جب میں آ رہا تھا تو میں نے راستے میں دیکھا کہ مکے سے ایک دن کے فاصلے پر ایک قافلہ تجارتی قافلہ آ رہا شام والا. میں نے اپنے ابو سفیان کو بھی دیکھا. ابو سفیان نہیں ہے ابھی نہیں. اور میں نے یہ دیکھا کہ ان کا ایک اونٹ کھو گیا تھا لال رنگ کا سرخ رنگ کا. وہ بڑے پریشان تھے. عرب میں سرخ اونٹ تو سب سے قیمتی چیز ہے لیکن یہ اونٹ ان کے قافلے کے آگے آگے چل رہا تھا. ان کو نہیں پتا جب مکے میں داخل ہوں گے پہلے وہ اونٹ آئے گا پھر وہ قافلہ آئے گا. یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں. وہ بیچارے بہت پریشان ہیں. اب تو سب لوگوں نے کہا ابو جہل تو ایک طرف باقی لوگوں نے کہا اس کی بات معقول کیونکہ اس نے جو کچھ بیت المقدس کا بتایا وہ سب صحیح. یہ دو نشانی اور دیکھ لو. اگلے دن ابو سفیان کا قافلہ داخل ہوا. لوگوں نے پوچھا بھائی ایک دن پہلے کیا تمہارا ایک اونٹ کھو گیا؟ حیران ہو کر کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ 500 روپے کا ایک اونٹ کھو گیا. بالکل مکے کے قریب پتا چلا وہ تو ہمارے قافلے کے آگے آگے چل رہا. لوگوں نے کہا یہ ایک اور نشانی پوری ہو. چند دنوں کے بعد ایک قبیلہ مکے میں داخل ہوا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا بلا دے جب رات کو تم سو گئے تمہارا ایک مٹکا خود بخود خالی ہو کے الٹا رکھا ہوا تھا؟ کہا کہ ہاں ہم بھی حیران تھے. کون جن آ گیا کیا ایسی چیز آ گئی؟ کوئی فرشتہ آ گیا کہ جس نے ہمارا پانی بہا دیا؟ اب تو جن لوگوں کو یقین کرنا ایک بڑی تعداد میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کی رسالت کو نہ مانیں مگر یہ تین باتیں اس نے ایسی بتائی کہ ہم ماننے کو تیار ہیں. مگر جیسا امام کہہ رہا ہے کہ اے ہمارا کلمہ پڑھنے والوں کبھی دنیا والوں پہ توجہ نہ دیں اس لیے کہ دنیا والوں کا کام ہے مذاق اڑانا. اب میرے جد کو دیکھ امام کہہ رہے ہیں جب میرا جد معراج کے سفر پہ گیا تھا تو مکے کے کافر مذاق اڑا رہے تھے لو سنو راتوں رات شام جا کے آ گئے اور جب میرے جد نے ہجرت کی اور مکے سے مدینے 8 دن میں پہنچے یہی لوگ مذاق اڑانے لگے کہ لو یہ تو اپنے آپ کو رسول کہتا رسول کے پاس تو غیبی طاقت ہوتی وہ تو 1 دن میں مکے سے مدینے ہوا ہے گا اس کو 8 دن کیسے لگے. جب پیغمبر 1 دن میں سفر کر کے آئے تو انہوں نے مذاق اڑایا جب پیغمبر نے 8 دن میں سفر کیا تو انہوں نے مذاق اڑایا. تو خبردار ہے ہمارے ماننے والوں دنیا کی باتوں کی فکر نہ کرنا کہ اگر ہم داڑھی رکھ لیں تو دنیا مذاق نہ اڑائے پردہ کر لیں تو دنیا مذاق نہ اڑائے شادی کو اسلامی بنائے تو دنیا مذاق نہ اڑائے. جس دنیا نے پیغمبر اسلام کی ذات کو نظر انداز نہیں کیا ان کا بھی مذاق اڑایا اور جو بات انہوں نے مانگی وہی بات پیغمبر نے دکھائی. جلدی کا سفر مانگا تو پیغمبر نے دکھایا آہستہ کا سفر مانگا تو پیغمبر نے دکھایا پھر بھی وہ دنیا مذاق اڑا رہی تھی. اس کے ساتھ سفر معراج کا پورا سفرنامہ مکمل ہوا. سیرت رسول کی 46ویں تقریب انشاءاللہ آئندہ سال ربیع الاول کے مہینے میں اعلان کے بعد شروع ہوگی. اس میں معراج کے واپسی کے بعد پیغمبر اسلام نے کیا امور انجام دیے ان کا تذکرہ کیا جائے گا. وہ صاحبان ایمان کہ عیسال سلاد کی مجلس کے لیے تشریف لائیں میں ان سے انتہائی معذرت ہوں کیونکہ یہاں کا دستور یہی ہے کہ سوا گھنٹے سے 1 گھنٹہ 20-25 منٹ کی تقریر ہوگی جس لیے میں مجبور تھا کہ اپنے طریقے کو نہ بدلوں کیونکہ خصوصاً آپ میں سے اکثر تو پہلی دفعہ آئے ہیں عیسال سلاد کی وجہ سے مگر جو باقاعدگی سے 45 ہفتے میرے ساتھ ہیں میرا دل نہ چاہا کہ میں ان کے لیے اتنا مکمل بات کو چھوڑ کے جاؤں. اب جہاں آپ نے اتنی زحمت برداشت کی صرف 3 چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی زحمت برداشت کریں بس یہ صرف 3 منٹ کے مسئلے اور مسئلے کیونکہ اہم اس لیے میں خود آیت اللہ خوئی کی کتاب لے کے آیا ہوں جس میں آیت اللہ خمینی کے مسئلے بھی ہیں کیونکہ ان میں سے کچھ باتوں کو لوگ 1000 دفعہ میری زبان سے سننے کے باوجود نہیں مانتے. تو میں نے سوچا کہ آخری حجت اسی طرح تمام ہو سکتی کہ میرے ہاتھ میں آیت اللہ کی کتاب ہو اور میں ایک لفظ پڑھ کے سناؤں آگے کچھ نہ کروں. مسئلہ نمبر 86 صفحہ نمبر 302 رمضان کی بات ہو رہی ہے. جو آدمی رمضان میں روزے نہ رکھ پائے اس کے لیے حکم ہے کہ ہر روزے کے بدلے 14 فٹان کھانے پینے کی چیز دے. آغا خود فرماتے ہیں لا تجزل قیمت و فی الفدیا اگر کوئی آدمی کھانے پینے کی چیز دینے کے بجائے اس کے پیسے دے رہا ہے تو یہ کام نہیں آئے گا. بل لا بد من دفع العین وهو الطعام بلکہ لازم ہے کہ فقیر کو پیسے نہ دو بلکہ فقیر کے ہاتھ میں کھانا پکڑا. وقضل حکم فی الکفارا یہی حکم اس وقت ہے کہ جب کوئی آدمی روزے کا یا منت توڑنے کا کفارہ دے رہا غریب کے ہاتھ میں کھانا دینا ہے پیسے ختم نہیں دینا. یہ غلطی اکثر ہوتی کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا بیمار آدمی روزے نہیں رکھتے ہیں حاملہ عورت روزے نہیں رکھتی ہے اس نے پیسے نکالے اور پورے مہینے کے پیسے کسی فقیر کو دے دی. یہ بالکل غلط بالکل مجزی نہیں ہے. اگر کسی نے آج تک ایسا کیا ہے تو دوبارہ اس کو وہ فدیہ دینا پڑے گا. ہاں اگر آپ کسی عالم کو یہ طے کر پیسے دیں کہ یہ میرے کفاروں کا پیسہ ہے آپ کھانا کھلوا دیجیے اور عالم قابل بھروسہ ہو تو آپ کی ذمہ داری ختم. لیکن فقیر کو اگر آپ نے پیسے دے دیے یہ بالکل صاف مسئلہ ہے آغا خریدا صفحہ 302 مسئلہ 86 کہ وہ بالکل بیکار ہو گیا. صفحہ 370 دیکھیے ایک مسئلہ کتنی جلدی ختم ہو گیا. دوسرا مسئلہ مسئلہ نمبر 69 صفحہ نمبر 370 یہ خمس کا مسئلہ آغا کوئی فرماتے ہیں ولا یجوز لہ التصرف فی البین بعد انتہاء سنا قبل ادائی اگر کسی آدمی کے مال میں خمس واجب ہو گیا تو اس کے بعد اس کے لیے 1 دن بھی تاخیر جائز نہیں اور جب تک کہ وہ خمس نہیں ادا کرے گا. جملہ کیا ہے کہ لا یجوز التصرف قبل ادائی خمس ادا کرنے سے پہلے اپنے مال میں ہاتھ لگانا اس کو استعمال کرنا حرام اور گناہ. آغا کوئی فرما رہے ہیں تو وجوبا عدم التصرف کی بازحا ایزن و انکان مقدار الخمس باقیا فی البقیہ بلکہ یہ بھی حرام تو مکان آپ کے پاس 1000 روپے اس کا 200 خمس بنتا. آغا کوئی فرما رہے ہیں جب تک کہ یہ 200 آپ ادا نہیں کریں اس وقت تک اپنے مال میں ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور آغا کوئی فرما رہے ہیں یہ بھی حرام کہ آپ 200 روپے نکال کے ایک طرف رکھ دی تو یہ میرا خمس ہے باقی 800 میں استعمال کرتا ہوں. یہ بھی جائز نہیں کیونکہ خمس نکالنے سے مال حلال نہیں ہوتا بلکہ خمس ادا کرنا لازم. ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے نکال کے رکھ دیے کل پہنچا دیں گے, دو دن کے بعد پہنچا دیں گے, چھ مہینے کے بعد پہنچا دیں گے. خصوصاً جو بڑے بڑے مالدار لوگ دس دس بیس بیس پچاس پچاس ہزار پہنے تعداد کرائے گی, ٹھیک ہے جب کوئی مستحق آئے گا اس کو دے دیں گے. اگر کوئی فرما رہے ہیں کہ حرام اگر آپ کے مال میں خنس واجب ہو گئے, جب تک یہ خنس ادا نہ کرے سارا مال حرام ہو گئے, یہاں تک کہ خنس کے پیسے نکال کے الگ رکھ دیے پھر بھی حرام رہے گا, کیونکہ نکالنے سے کبھی خنس نہیں بنتا. آپ نکال بھی دیں تب بھی آپ کا وہ مال بھی حرام ہے جو آپ نے نکالا, باقی مال بھی حرام ہے کہ جو آپ نے یہ سمجھ کے پاک ہو گیا استعمال کیا. بلکہ خمس کو ہمارے خود کا جملہ یہ کہ جب تک کہ خمس کو ادا نہ کرے اس وقت تک جائز نہیں ہے کہ انسان اپنے مال کو استعمال کرے. ہاں وَإِذَا سَمِنَهُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ شَرِعِ کا, ہاں اگر مستحق کے وکیل سے پوچھ لے کہ بھائی میں دو دن بعد نکالوں گا وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے, صاحب پھر صحیح, لیکن بغیر اجازت کے ایک گھنٹہ رکھنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں. جب تک کہ ادا نہ کریں گے خود جس مال میں سے خود نکالا ہے وہ سب کا سب حرام رہے گا. یعنی جب تک کہ دو سو روپئے آپ میں نہیں پہنچائیں گے حاجی میں شرح, وہ دو سو تو ہیں حرام, آٹھ سو بھی آپ کے لیے حرام رہیں گے. اگر آپ کے گھر میں فرض کیجیے کہ مثلاً بطور مثال تین چادریں ہیں جن کا پانچ چادریں ہیں خمس واجب ہو گئے, ایک چادر کا آپ نے ایک چادر نکال کے رکھ لی نہیں, باقی چار چادریں بھی حرام رہیں گی استعمال کرنا. آپ کے پاس پانچ بنیانے ہیں اس میں سے ایک خمس نکال دی آپ, وہ ایک تو ہے حرام, باقی چار کو استعمال کرنا بھی حرام ہے جب تک کہ آپ آگے شرح کے ہاتھ میں خمس نہ دے دیں یا اس سے اجازت لے کے رکھیں پہلے سے کہ بھائی دو دن لگیں گے چار دن, ورنہ خمس پہ جو نکال کے رکھا ہے وہ بھی حرام, جو باقی ہے وہ بھی حرام. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس کو عموماً لوگ نظر انداز کرتے ہیں. اور ایک آخری مسئلہ جس کے بعد یہ گفتگو ختم, آخری مسئلہ سب کا نہیں, ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ مرنے والے کے مرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ بھائی اس کو نجف لے جائیں گے, اس کی میت کو کربلا لے جائیں گے, تاجمین لے جائیں گے. اس مسئلے کو آگرہ پل بیان کر رہے ہیں, اس میں ایک گناہ ہمارے یہاں ہوتا آ رہا تھا, اب شاید کم ہو گیا. میں نے قبرستانوں میں دیکھا تھا, البتہ جس قبرستان میں مجھے جانا ہوتا ہے جہاں میرے اعزاز وہاں اب تک میرے سامنے کہ وہ زمین کے اوپر ایک چبوترا بنا کر اس کے اندر میت کو رکھ دیتے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کھودنا تو حرام ہو جاتا, تو اس سے بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسالہ لگا کے, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں میت کو سونپنا, میت کو امانتاً رکھنا, پھر وہ دفن نہیں کرتے, زمین کے اوپر جو ہے اس کو رکھ دیتے ہیں. اس کا مسئلہ آغا کوئی بتا رہے ہیں, آغا کوئی کا جملہ سن لیجیے. آغا کوئی پہلا جملہ تو یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک میت کو لے جانا ہی مکروہ, حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ, یعنی بہتر ہے کہ میت کو منتقل نہ کرے ایک شہر سے دوسرے شہر سوائے مشاہد مشرفہ کو. ہاں جو معصومین کے مقامات ہیں وہاں لے جانا تو بالکل جائز ہے, بلکہ اس کے اندر صحیح نہ ہو یا صحیح ہو. فرماتے ہیں کہ مشاہد مشرفہ میں میت کو لے جانا تو مستحب ہے, ولا سیم الغریب الحائر, خصوصاً نجف میں اور کربلا میں, کیونکہ بعض روایات میں یہ اگر خود ہے جملہ اللہ من خواص الاول, وہاں پہ میت دفن کرنے کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے, اسفاق و عذاب القبر, عذاب قبر ثابت ہو جاتا ہے, وہ محاسبت منکرین و نکیر, منکر و نکیر کا حساب بھی ختم ہو جاتا, تو اس میں تو بالکل جائز ہے, لیکن اس کس احتیاط کے ساتھ, لا یجوز التوبیخ المتعارف عند بعض الشیعہ ایدہم اللہ تعالی بوضع المیت فی موضعین والبناء علیہ, فرما رہے ہیں جائز نہیں, حرام ہے میت کو اس طرح سے امانت رکھنا جو بعض شیعوں کے نزدیک رائج ہے, بعض شیعوں کے نزدیک رائج ہے. اور پھر آپ لکھتے ہیں ایدہم اللہ تعالی, پروردگار ان شیعوں کی توفیقات بڑھائے, ان شیعوں کے نزدیک جو ایک عمل جائز ہے, جو ایک عمل رائج ہے وہ جائز نہیں, وہ کیا عمل ہے کہ میت کو ایک جگہ رکھتے ہیں پھر اس کے اوپر ایک چبوترا سا بنا دیتے ہیں, ثم نقلہ الى المشاہد, پھر اسے بعد میں منتقل کرتے ہیں روضوں کی طرف, یہ جائز نہیں. بل لازم, بلکہ واجب ہے, ان یدفن, کہ میت کو قبر کھود کے قبر کے نیچے دفن کرے, اس کے بعد ثم ينتقل بعد ذلك, پھر بعد میں جب ٹرانسفر کرنا تو قبر کھود کے نکال لے لیکن اس میں ولی, مگر پہلے تو اس کے ولی سے پوچھے حکم راضی ہو یا نہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ لا یودی الى حج حرمتہ, قبر کھودنے میں میت کی توہین نہ ہو رہی, یہ دو شرطیں ہیں, پھر جائز ہے کہ قبر کھود کے جب لے جانا میت کو لے جاؤ. لیکن اگر ولی راضی نہیں, ولی کا مطلب کیا ہے, چار بیٹوں میں سے ایک بھی منع کر دے حرام ہو جائے, ولی کا مطلب سارے بیٹے راضی, یا ولی تو راضی ہے ٹھیک ہے میرے باپ کی میت پر بلا جائے مگر اتنے دن ہو جائیں کہ اس میں بے حرمتی ہوگی قبر کھودنے میں پھر بھی حرام ہو جائے گا لیکن اگر ولی بھی راضی ہے کوئی بے حرمتی بھی نہیں ہو رہی ہے تو پھر جائز ہے کہ کربلا لے جانے کے لیے قبر کو کھود سکتے ہیں لیکن شروع ہی سے اس مسئلے سے بچنے کے لیے تمہیں قبر کھودنا اور بے حرمتی ہونا اس سے اچھا ہی ہے کہ قبر میں دفن ہی نہ کرو زمین پہ رکھ کے اس کے اوپر ایک چبوترا بنا دو وہ بالکل حرام ہے یہ آغاز کوئی کا بھی مسئلہ ہے یہی آغاز خمینی کا تینوں مسئلے جو میں نے پڑھے کتاب میرے ہاتھ میں آغاز کوئی کی ہے مگر مسائل تینوں آغاز خمینی کے بھی اس لیے کہ میت کے اسلام میں ایک انتہائی احترام اس احترام کا تقاضا یہی کہ میت کو بہرحال زمین کے اندر دفن کیا جائے یہ جائز نہیں ہے کہ زمین کے اوپر رکھ کے ایک چبوترا بنا دے اسلام اسے بھی میت کی بے حرمتی اور ایک ظلم سمجھتا معاشرے پر یہ حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے میت کو رکھے جو اسلام نے بتایا ہے وہ حکم وہی حکم نافذ ہوگا اندازہ کیا جا سکتا کہ جب ایک عام میت کے اتنے احترام کا اسلام آئے ایک عام میت کے لیے اتنی بات کہہ رہا تو جو معصوم کی میت ہوگی اس کا مقام کیا ہوگا جو معصوم کی میت ہوگی اس کی منزلت کیا ہوگی آپ نے ہزاروں واقعات سنے ہوں گے موت کے اور پھر وارثوں پہ کیا مظالم ہوتے ہیں لیکن آج تک کبھی آپ نے یہ نہ سنا ہوگا کہ کوئی جنازہ گھر سے نکلنے کے بعد گھر میں واپس آیا تھا یہ تاریخ میں اسی مرتبہ واقعہ پیش آیا اس طرح اہل بیت کے فضائل ایسے ہیں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اہل بیت کے مسائل بھی ایسے ہیں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس طرح اہل بیت کو پروردگار نے جو تحفے دیے ایسے تحفے کسی کو نہیں دیے اسی طرح دشمنوں نے جیسے مظالم اہل بیت کو کیے ایسے مظالم کسی کے دشمن نے کسی سے نہ کیے ہوں گے اندازہ کیا جا سکتا کہ امام حسن کے گھر کا دروازہ ایک طرف شہزادی زینب کھڑی ہو رہی میرے بھائی کا جنازہ ابھی نکل کے گیا ایک طرف شہزادی ان میں کچھ کھڑی ہو رہی ایک طرف شہزادی ام سروا اس حالت میں کہ ننا فاطم گود میں ہے اور اپنی شوہر کا جنازہ جاتے دیکھ رہی ہیں جب جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو گھر کی خواتین کی کیا حالت ہوتی ہے جنازہ گھر سے نکل گیا خواتین روتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئی ہوں گی مگر ادھر جو جنازہ قبر رسول کی جانب چلتا ہے اور ایک مرتبہ 70 یا 72 تیر چلے حسن کے جنازے میں 72 تیر تیرت ہوئے تو کہہ کے یہ منظر دیکھا آواز دی عباس نوجوان ہے آواز دی عباس بھیا میرے بھائی حسن کے جنازے کو واپس لے کے آئے جنازہ واپس آیا تو کہنے کا عباس اس جنازے کو گھر میں لے چلو ایک مرتبہ دروازہ کھلا ایک مرتبہ پردہ ہٹا جنازہ گھر میں داخل ہوا آئے شہزادی زینب سڑک کے کھڑی ہو گئی بھیا حسین آج تک گھر سے نکل کے کوئی جنازہ واپس نہیں آیا میرے بھائی حسن کا جنازہ کیوں واپس آ رہا ہے آئے میرا مولا روتے روتے کہتا ہے زینب بہن سوال بعد میں کر لینا پہلے بھیا کی میت سے تیر تو نکالو یہ منظر آپ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا جنازہ درمیان میں رکھتا ہے ایک طرف حسین ایک طرف زینب ایک طرف امت حسین ایک طرف میرا مولا عباس روتے جاتے ہیں حسن کی میت سے تیر نکالتے جاتے ہیں بس ایک جملہ کہہ کے بات ختم کروں میرا آقا حسان میرا مولا حسان آپ کو جیسا امتحان دینا پڑا ایسا امتحان کسی نے نہ دیا مگر اتنا کہنے کو دل چاہتا ہے کہ ارے آپ کی میت سے کوئی تیر نکالنے والا مل تو گیا تھا لیکن ہار وہ کربلا کا جنازہ جس سے کوئی تیر نکالنے والا بھی نہ تھا
یہ آخری گفتگو ہے جس اعتبار سے آپ حضرات سے یہ بھی التماس ہے کہ ان مرحومین کا آپ فرجن فرجن ادا کریں مرحومہ اشرف زاہی بن کے غلام حسین طارق کی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ مرحوم محمد علی راشد اور مرحوم پیار علی راشد کی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم نور محمد قاسم اور مرحومہ زینب بائی بن کے سندر جی کے سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ مرحوم حاجی عبداللہ کلیان اور مرحومہ شہر بانو بائی کے سال ثواب کے لیے مرحوم اکبر علی پنجوانی کے سال ثواب کے لیے جن مرحومین کا اصال طلاق کیا گیا جن کے لیے ہمارے جملہ مرحومین کے لیے خصوصاً جملہ شہداء اسلام شہداء ایران اور خصوصاً شہداء مکہ کے اصال طلاق کے لیے دونوں میں سورہ فاتحہ